بند ہو گیا دروازے, گویا کہ وہ دروازوں کی مانند کھلا ہوگا جیسے سارے دروازے کھول دیے جائیں. یہ ہے ترجمہ. اب یہ کہ اوپر سے کیا آئے گا کیسے کھلیں گے اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن آسمان کو کھول دیا جائے گا اور وہ گویا کہ یوں ہو جائے گا جیسے دروازے ہی دروازے کسی چیز کے سارے کھلے پڑے ہوں. آسمان میں کیا چیزیں ہیں, کیا بند ہے اور کھل کے کیا نکلے گا, وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ کہ کوئی بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہوگا, خدا جانے جو نظام ہے سارا الٹ پلٹ ہو جائے گا یا کیا ہوگا. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ, اور چلائے جائیں گے پہاڑ, سارا یسیر و چلنا, سیر یسیر و چلانا, سیارت دابتا, اس نے سواری کے جانور کو چلایا, تو اس سیارہ سے یہ مجہول ہے سیرت. قرآن کریم میں یوں بھی آیا یومن سیر الجبال, جب ہم چلائیں گے پہاڑوں کو, یومن سیر الجبال وتر الارض بارزۃ, اس طرح سے بھی یہ فعل آیا ہے یعنی ایکٹیو وائس میں, اور یہاں آیا ہے پیسیو وائس میں سیرت, چلائے جائیں گے. الجبال جبل کی جمع ہے, پہاڑ چلائے جائیں گے, یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے کیونکہ واقعات قیامت سے متعلق ہے, اس لیے ترجمہ فیوچر ٹینس میں کرتے ہیں. چلائے جائیں گے پہاڑ, فکانت سرابن, اب یہاں کانت کی جو ضمیر فاعل تو نہیں کہتے, اس کو اسم کہتے ہیں گرامر کی زبان میں, وہ بھی ہیا ہے اور وہ جبال کے لیے ہے. جیسے اوپر کانت کی ہیا ضمیر سما کے لیے تھی کیونکہ سما خود مؤنث سمائی ہے, یہ جمع مکسر ہے. سرابن وہ ہو جائیں گے پہاڑ, ہو جائیں گے پہاڑ سراب. سراب کا ترجمہ اردو والے عموماً نہیں کرتے, اس کا کوئی اور ترجمہ, کوئی ہندی کا لفظ شاید ہے نہیں, یا یہ کہ یہ فنامنا ادھر نہیں ہوتا, یہ سہراؤں اور دور کھلے میدانوں میں ریتلے علاقوں میں ہی نظر آتا ہے, اس وجہ سے شاید اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. کچھ ریت کا وہ تو ریت کے ذروں کی مانند تو کر دیا ترجمہ, لیکن سراب پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ سراب بقیعت یحسبہ الظمآن ماء, کہ بڑے صحراؤں میں جیسے سراب ہو جس کو پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے, یہ تو ایک فینومنن ہوتا ہے کھلے میدانوں میں. عربیہ میں تو عام دیکھا ہے نا, بسوں پہ ہم جا رہے تھے اور بڑے کھلے میدانوں میں یہ دیکھا دور سے, سارا عصر کا وقت تھا, ظہر کے بعد اور عصر کے درمیان زیادہ, یہ عموماً دوپہر کو اور دوپہر کے کچھ دیر بعد تک نظر آتا ہے کہ دور معلوم ہوتا ہے پانی ہے, اس میں درخت اور آبادیاں بھی معلوم ہوتی ہیں. خدا جانے وہ ریفلیکشن کس طرف کا ہوتا ہے, ہے تو کوئی اس کی سائنٹیفک توجیہ بھی ہو سکتی ہے کہ دراصل وہ کوئی سورج کی شعاؤں کے ساتھ کوئی ایک طرح کا عکس آ رہا ہوتا ہے جو نظر آتا ہے, اس کو کہتے ہیں سراب. آگے آدمی جائے تو وہ ہوتا کچھ نہیں, دھوکا لگتا ہے کہ پانی ہے یا کچھ ہے, آدمی اس میں مرتے ہیں. اسی لیے عربی میں ایک محاورہ ہے اخدع من السراب, سراب سے بھی زیادہ دھوکے باز, کیونکہ وہ دھوکا آدمی کو لگتا ہے. وہی بات قرآن کریم میں بیان ہوئی تھی کہ سراب بکیا تھی یا سب زمان ما حتی اذا جاہو لم یجد حشیا, تو وہ سراب یہاں مراد ہے. فکانت سرابا, وہ تو سراب ہو جائیں گے, یعنی گویا کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اصل, یہ معنی ہے. اور پھر سراب کا معنی ریت کے ذرے بھی کیا گیا ہے, شاید اس وجہ سے کہ وہ جو سراب ہے اس کی بناوٹ میں یا اس کے تصور میں کوئی ریت کے ذروں اور سورج کا دخل ہوتا ہے, اس لیے اس کا ترجمہ ریت کے باریک ذرے بھی کر لیا گیا ہے کہ پہاڑ ریت کے باریک ذروں کی مانند ہو جائیں گے. جیسے کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے فکانت ہبا ام منبسن یا ہبا ام منصورا, سورۃ الفرقان میں, سورۃ الواقعہ میں وہ لفظ آئے ہیں. تو ہبا بھی دراصل یہ جو فضا میں ذرات پھرتے ہیں جو کہ عام نہیں نظر آتے, کسی خاص جگہ سے لائٹ آ رہی ہو نا سورج کی, پھر اس میں نظر آتا ہے کہ کچھ ذرات ہیں, عام نظر سے نہیں وہ دیکھے جا سکتے. تو وہ ذرے جو ہوا میں اس طرح ہوتے ہیں کہ خاص لائٹ کے نظر آتے ہیں, ورنہ نہیں کمرے میں ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آتا, اس کو اصل میں ہبا ان کہتے ہیں. تو اس وجہ سے سراب کا ترجمہ ریت کے باریک ذرے کر لیا گیا ہے اور کیا جا سکتا ہے. کسی اور نے کیا ہے کیا؟ چمکتی ریت, سراب چمکتی ریت کو بھی کہہ سکتے ہیں. چلو ریت, ریت ہو کر رہ جائیں گے, یہ وضاحتی ترجمہ ہے. क्योंकि शराब अक्सर रेत के ही वो एक रिफ्लेक्शन होता है, अगरचे मैदानी इलाके में भी होता है लेकिन रेत का उसमें ज्यादा दखल होता है, तो वो पहाड़ हो जाएंगे सैराब। अब यहां देखिए, समा के मैंने आसमान और पहाड़ के मैंने, पहाड़ है लेकिन क्यामत का जिक्र है कि जिसमें पहाड़ों के यह आलम होगा कि गोया के वो रेत के जर्रों की तरह उड़ जाएंगे, जैसे दूसरी जगह है नुसैरुल जिबाला और इस तरह से आयतों में आता है, तो वो उस दिन की खौफनाकी का असल में जिक्र है और आसमान खुल जाएगा। तो यहां आसमान से मुराद लिया है बुलंदियां और तर्जमा कर लिया है और उन जाह हशमत के मालिक जमातों की सर बुलंदियां खुले हुए फाटक की तरह चौपट हो जाएंगी। यहां आके वो बैठ जाते हैं कि समागमन आसमान नहीं, उनकी बुलंदियां। समागमन बुलंदी तो होता है ना, अब डिक्शनरी के जोर पर मैंने करते हैं कि जिससे मुराद तो बुलंदियां हैं, आसमान क्या खुलेगा, उसके दरवाजे क्या होंगे, ये तो इस तरह से। और इस ये किया है उसका आसमान का समा का, या फिर दूसरा पक्की बात तो नहीं है, या फिजाई कुरे फट जाएंगे। ये तशरी में हम कह सकते हैं कि आसमान का खुल जाना या कुछ खुदा जाने आसमान में क्या तब्दीली आएगी, फिजा में बड़ी जबरदस्त कोई चेंज होगी, ये तो इम्कान हो सकता है ना। लेकिन समा का मैंने आसमान ना करना, वो खा मखा की तौजीह है। अलबत्ता फिजाई कुर्रे फट जाना ये हो सकता था कि ये शायद ये एक तौजीह हो, बात बनती थी। फिर पहाड़ों जैसे मुस्तहकम सरदारान कौम के पांव उखड़ जाएंगे, हम पहाड़ों को चला देंगे और वो बिल्कुल बेहकीकत होकर रह जाएंगे, या बेहकीकत होकर रह जाएंगे। शराब बेहकीकत चीज है, कोई रियलिटी तो नहीं ना शराब, तो बेहकीकत होकर रह जाएंगे। अब इसलिए लोग इनके तर्जमे को पसंद करते हैं कि वाह जी वाह, मौलवी नहीं समझा, ये बात है कि वो बेहकीकत होकर। फिर साथ ब्रैकेट में लिख दिया है या पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे, यानी पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे भी, बारूद से उड़ाए या किस चीज से उड़ाए। तो ये इनकलाब के इस तरह माना करते हुए अचानक कहीं कहीं बहक जाते हैं, बाकी कहीं कहीं वो लाबसीन फीहा अकाबा, वो उसमें जमाना दराज तक रहेंगे। ठीक है, तर्जमे उनके सामने है और उस तरह जरा अदबी रंग में लिखते हैं। तो वफोतहत समा, आसमान खोल दिया जाएगा, कैफियत हम उसके खोलने की नहीं जानते, हमारा ईमान है कोई वाकया ऐसा होगा आसमानों और जमीन के बारे में, और वो अब दरवाजों की तरह हो जाएंगे। वसीरत जवाल फकान सराबा, पहाड़ों को चलाया जाएगा, क्यों गोया के अपनी जगह से हिला दिए जाएंगे, चलाया जाएगा ये माना है कि अपनी जगह से हिला दिए जाएंगे, और वो तो एक शराब की मानिंद हो जाएंगे, बस हो जाएंगे। असल में सारत का माना तो नहीं है लेकिन उर्दू में कर लेते हैं हो जाएंगे, गोया के वो शराब है, चाहे यूं कर ले चाहे हो जाएंगे कर ले। इन जहन्नम कानत मिरसादा, ये तो है क्यामत का जिक्र यहां से। इन यौमल फसले काना मेकात यौम युनफखु फिस्सूर फतवत समा सुरल जिबाल, क्यामत के हौलनाक वाकयात अलग कुरान ने बयान किए, जो फाइनल डिस्ट्रक्शन ये जो कुछ भी है दुनिया की, उसके बाद अगला हिसाब किताब का मरहला बयान होता है। इन जहन्नम, बेशक जो जहन्नम है, कानत मिरसादन, ये घात लगाने की जगह है। मिरसाद रे स्वाद दाल मादा, रसादा यार सोदो या यार सेदो, शायद दोनों तरह इस्तेमाल होता है। इसके कई मायने हैं, इनमें से एक है घात में बैठना, अरसदा योर सेदो दूसरे को बिठाना किसी की घात में, और फिर अरसद योर से तो बाबे फाल से आए तो उसके मैंने तैयार करना भी होता है। ये तो पुरानी अरबी के माना है इस मादे से। आजकल नई अरबी में रसीद, पुरानी डिक्शनरी में ये मायना नहीं मिलेगा। रसीद के माने बैलेंस भी होता है, जो बचत, जो बच जाए, पैसा खर्च किया और फिर इतना भाई बच गया, उसको रसीद कहते हैं। बैंक में जो बैलेंस किसी का है वो भी, मसलन आजकल अरबी में कहते हैं बैंक शिक मिला रसीद, ऐसा चेक जिसकी रकम ही बैंक में मौजूद ना हो, वो गलत, यानी 2000 का चेक दे दिया और अकाउंट में 1000 भी नहीं, तो इसके लिए आजकल के अरबी में यही लफ्ज होता है शिक, चेक को कहते हैं बिला रसीद, बिला रसीद स्वाद के साथ। ये रसीद बमैन बैलेंस या रिमाइंडर मनी या जो कुछ भी कह लें, ये आजकल के मैनों में इस्तेमाल होता है, पुरानी डिक्शनरी में नहीं। तो असल मायना इसका है इंतजार करना, टू वेट, और फिर टू लाई इन वेट या एम्बुश जिसे कहते हैं ना, अचानक घात से निकल के हमला करना, तो उसके लिए अरबी में लफ्ज यही है रसदा। बुनियादी मायना इसका किसी जगह बैठ के इंतजार करना। रसदगा लफ्ज इस्तेमाल होता था ऑब्जर्वेटरी के लिए, ये पुरानी डिक्शनरियों में भी है, जहां से वो चांद सूरज सितारों को ऑब्जर्व करते थे। रसद उसका ना, वो भी असल लफ्ज तो मिरसद है, यानी मिफाल के वजन पर, या मरसद, मरसद इसम ज़र्फ होगा, इंतजार और वेट करने की जगह, तो उसी किस्म का ये लफ्ज है मिरसाद। इसके मैंने हैं कमीन गाह, घात की जगह। कुरान करीम में आता है इन रब्बक लबिल मिरसाद, तेरा रब तो घात में है काफरों के, यानी उनको अचानक पकड़ेगा, उन मानों में मिरसाद आया। यहां भी आए इन जहन्नम कानत मिरसादन, जहन्नम जो है वो तो घात की जगह है या होगी, कानत मिरसादन घात की जगह होगी, यानी वो इंतजार में है, वो इंतजार जहन्नम इंतजार में है, उसको यूं कहा जहन्नम इंतजार गाह है इनके लिए, जैसे कहे वेटिंग रूम है। मिरसाद का क्या तर्जमा किया, घात,
घात में लगी है,
घात में लगी है, वर्ब नहीं है याद रखिए, घात में लगी है मफहूम समझाने के लिए तर्जमा किया, वो तो मैंने वही घात की जगह है। हाँ, तो ये उर्दू के लिए लगी है का फेल हमें लगाना पड़ा है, जहन्नम ताक में है या घात में है, असल सही तर्जमा है जहन्नम घात या ताक की जगह है। हाँ,
वो एक घात की जगह है,
वो तो हम कह ही रहे हैं कि लफ्जी मैंने तो वही बनता है, कोई नया तर्जमा हो तो वो बताएं ना कि भाई ये घात, घात घात की जगह, ये लफ्ज के करीब तर्जमा है, क्योंकि यही मिरसाद का तर्जमा है, घात कहे या घात की जगह कहे, घात मस्तर भी हो सकता है अरबी में, उर्दू में तो, लेकिन जो है ना घात में लगी है, घात में है, ये फेल के साथ तर्जमा उर्दू मुहावरे की खातिर करना पड़ा है। तो बेशक जहन्नम तो एक घात की जगह है, गोया कि वो इंतजार कर रही है इन लोगों का, लिताखीना। अब देखिए मिरसादन में ये नहीं पता था, पता चलता कि किसकी घात में है, जहन्नम घात की जगह है, अब अगला फिक्र बताता है लिताखीना, ये इसका ताल्लुक मिरसाद के साथ भी हो सकता है, मिरसादन लिताखीना, तागीन तगा यतगा, तो गैन ये, वैसे ये तो गैन वाव भी मादा होता है, तगा यतगु भी, लेकिन कुरान करीम में वावी नहीं इस्तेमाल हुआ, तुगयानन व कुफरन तो गैन ये से ही, इन्नहु तगा इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा, कुरान करीम में तो गैन ये वाव मादा से वर्ब आया है, कल्ला इन्नल इंसान लयतगा, तो तगा यतगा कुरान करीम का इस्तेमाल है, सरकश होना, उससे इसम फाइल होगा तागिन, काजिन की तरह सरकश, और उसकी जमा होगी, जमा सालिम बनाओ तागूना तागीना, जो कि असल में था तागयूना तागयीना, तो यह है तागीना, लित तागीना, सरकशों के लिए, शरारतियों के लिए, तगा मैंने सरकश, सरकशी की, तो सरकशी, सरकशी क्या तर्जमा है, शर फैलाने वाला, चलिए और कोई तर्जमा, सरकश तगा का तर्जमा बिल्कुल ठीक है, वो तो इन्नल इंसान अल यतगा, इंसान सरकशी करता है, शरीर वो मफहूम दुरुस्त है, क्योंकि शरीर भी सरकशी में शरारत करता है, तो किन बात ने शरीर तर्जमा किया है, बुनियादी तर्जमा सरकशी का है, तो लिताकीना। अब देखिए कुरान मजीद की इबारत का अजीब इस्तेमाल देखें कि मिरसादन के साथ भी लिताकीन लग सकता है, मिरसादन लिताकीना, वो कमीनगाह है वास्ते सरकशों के, गोया के जहन्नम घात लगाए बैठी है इन लोगों के लिए, लेकिन आगे भी इबारत में ये मिल जाता है, क्या असलीम बात है, क्या वजह है? तुम देख नहीं रहे, तुम इधर उधर देख रहे हो बिल्ले की तरह, किताब नहीं देख रहे, उसको क्या इशारे कर रहे हो तुम? टोपी ठीक है, ये शुरू में याद दिलाना चाहिए था भाई, ये आसिफ साहब याद रखा करें, मेरे जहन में नहीं रहता। देखिए हजरात, आज की बात है, कल परसों तो मेरे ख्याल छुट्टी होगी, आइंदा से ये याद रखिए, और आसिफ साहब आप याद दिलाइए, मेरे जहन में नहीं रहता। टोपी की बाकी पाबंदी खान साहब ने कही हुई है, और मेरे जहन में बात तो पहले तुम कह देते शुरू में। सुभान अल्लाह, यहां से आपको बता लिया, मुझे नहीं बताया।
मैंने उसे इशारा किया, सोया हुआ है वो, उठा दो।
तुम जागते इसीलिए हो, दूसरों को देखते नहीं। क्या गधे बन का कमाल है। नहीं, टोपी वाली बात ठीक है, ये कॉलेज का डिसिप्लिन है और इसकी पाबंदी की जाएगी, मेरे जहन में नहीं रहती बात असल में। तो जहन्नम है कमीनगाह लिताग़ीन, सरकशों के लिए, लेकिन लिताग़ीन के साथ अगला जो लफ्ज आया है मआबन, ये भी अपनी जगह बन जाता है जुमला। इन्ना जहन्नम मआबन, यानी कानत मआबन लिताग़ीन, मआब आब यऊबो अलिफ वाव बे, रुजू करना लौटना, आब यऊबो, जिससे लफ्ज अव्वाब कुरान करीम में आया है, अल्लाह की तरफ बकसरत रुजू करने वाला, असल में ना लौट के आना, उससे मावबुन जर्फ बनेगा लौट के आने की जगह। मावबुन को कहा जाएगा माबुन, क्योंकि वो वाव जो है अलिफ में बदलेगी और दूसरा अलिफ पीछे जाएगा, तो दोनों अलिफ मिल के बन जाएगा माबुन, ये इसम जर्फ है। तो माब लौटने की जगह, ठिकाना, फिर मैंने तर्जमा इसका किया जा सकता है। तो लिताग़ीन माबन वो होगा सरकशों के लिए ठिकाना। मआबन की नसब क्यों है? उसी जहन्नम कानत के पर उसका अत्फ है, कानत मिरसादन व कानत मआबन लिताग़ीना, या मआबन हाल बना ले, हाल ठिकाना होते हुए सरकशों के लिए, या कानत की उसी तरह खबर बना ले। तो जहन्नम कमीन गाह होगी, घात वाली जगह होगी, यानी घात लगाए हुए होगी जहन्नम, सरकशों के लिए वो ठिकाना होगी। ठिकाना होने के लिहाज से कर ले, क्या किया है तर्जमा,
छू
हुई ठिकाना है, कानत की खबर के तौर पर तर्जमा किया है। हाँ, वो उस कानत को मिलाने के लिए किया उन्होंने, क्योंकि कानत मिरसादन और माबन लिताग़ीन, वाव नहीं ने लगी, तो इसलिए वही से तर्जमा किया। और कोई तर्जमा है इसका? ठिकाना तो ठीक है, सरकशों के लिए ठिकाना। देखिए माबन की नसब पे गौर करें, वरना तो फिक्र यूं भी हो सकता था लिताग़ीन माबन, सीधा मुब्तदा मौखर हो जाता कि वो सरकशों का ठिकाना है। अब इस माबन का ताल्लुक उस कानत के साथ है, जहन्नम कानत मिरसादन व मआबन लिताग़ीन, इन मानों में आया है। लाबिसीन फीहा अहकाबा, ये हाल आया है उन तागीन का, रहने वाले होंगे उसमें। इसकी नसब लबासा, लबिसा यल बसो, रहना, ठहरना कुछ देर के लिए। फकद लबिस तो फी को मुमरम मिन कबल ही, कुरान करीम में आया है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कि मैं तुम्हारे अंदर एक जमाने तक रहा हूं। और वो तीसरे पारे में वो किस्सा जहां है, काल कम लबिस्ता, पूछा तू कितना अरसा रहा, लबिस तो यौम नौबाद यौम, कहा मैं कुछ दिन भर रहा होगा। तो लबिसा यल बसो का मैना है ठहरना कुछ देर, किसी जगह रहना। उससे लाबिसुन इसम फाइल है, ठहरने वाला, कुछ देर किसी जगह रुकने वाला। तो लाबिसीना वो रहने वाले होंगे, फीहा उसमें, हा की जमीर जहन्नम के लिए है, माब के लिए नहीं है, माब तो मुजक्कर होगा, मेरे साथ भी मुजक्कर है, जहन्नम ऊपर लफ्ज मुअन्नस आया है, ये सारा जहन्नम की बात है कि जहन्नम ही मेरे साथ होगा, वो सरकशों के लिए ठिकाना होगा। और लाबिसीना वो जो तागीन हैं वो उसमें रहने वाले होंगे, इस हालत में कि वो उसमें रहने वाले होंगे। लाबिसीना नसब हाल होने की वजह से है, فیہا اس میں جہنم میں احقابن مدتوں کی مدتیں, حیقہ بے مادہ, حقبن اس کا ہے واحد احقاب کا, حقبن 15 پارے میں آیا ہے, او امدی یا حقبہ یا میں طویل عرصے تک سفر کرتا رہوں گا, حقبن. اب اس کے معنی کیے گئے ہیں ایک لمبا زمانہ, بعض کہتے ہیں جی 80 برس مراد ہے, بعض نے لکھا 100 برس مراد ہے, بعض کہتے ہیں ایک طویل عرصہ مراد ہے. بہت زیادہ لمبے عرصے کو عربی میں کہتے ہیں حقب, اور پھر اس کی جمع احقاب, کئی لمبی مدتیں. اس لیے اردو میں اگر ترجمہ اس کا کیا جائے مدتوں رہیں گے, مدت کو اس ترجمہ میں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, مدتوں اس میں رہیں گے یعنی کئی مدتیں, بہت سی مدتیں. کیا کیا ہے؟
بے مدت پڑھیں گے.
بے مدت, بے مدت ترجمہ غالباً اس لیے کیا ہے کہ اس مدت کا اینڈ ہی کوئی نہیں ہوگا, تو بے مدت یعنی جیسے قید کا ہے نا کہ 14 سال قید, تو بھائی 14 سال ختم تو ہو جائیں گے. بے مدت کا معنی ہے اینڈ لیس, یہ انہوں نے ترجمہ کیا. احقاب کا ترجمہ تو ہو سکتا تھا, فرض کیجئے 80 برس کا ہی ہو تو احقاب کئی, اور احقاب کوئی 3-5 کی نہیں ہے, خدا جانے ہزار احقاب ہوں, لاکھ احقاب ہوں, جتنے بھی ہوں احقاب تو سب کو کور کرتا ہے, اس لیے کئی صدیاں جیسے کہیں, اور صدیوں سے مراد پھر اینڈ لیس پیریڈ بھی ہو جاتا ہے. کرن صدی کا معنی ہے, کرن کے معنی بھی کئی ہیں عربی میں, قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے, ایک لمبے زمانے کو کرن کہتے ہیں, اور اس کسی ایک زمانے میں رہنے والے لوگوں کو بھی کرن کہتے ہیں. یہ کرن جس میں ہم جا رہے ہیں یعنی ہماری نسل اور ہمارا زمانہ, اس طرح سے تو کرن صدی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. حقب کو بعض کہتے ہیں صدی, بعض کہتے ہیں 80 سال ہوتا ہے, بہرحال ایک طویل عرصے کو حقب کہا جاتا ہے, اور اس کی جمع ہے احقاب. وہ رہنے اس حالت میں وہ ہوں گے وہاں کہ احقاب کے احقاب, مدتوں کے مدتیں اسی میں رہیں گے. لابسین فیہا احقابن, یہ مدتوں, یہ احقاب ظرف ہو کے آیا ہے, نصب میں ہے. لابسین احقابن فیہا, لابسین حال ہے, احقابن ظرف ہے, اس میں مدتوں رہیں گے طویل عرصے تک جس کا کوئی اینڈ بھی نہیں ہے. یہی قرآن کریم میں دوسری جگہ آیا ہے خالدین فیہا ابدا وغیرہ سے. یہاں جو کافیہ کہے یا فاصلہ آیات سرابا افواجا مرسادہ, تو وہ اس کے ساتھ فٹ آ گیا ہے لفظ لابسین فیہا احقابا, وہ مدتوں اسی میں رہنے والے ہوں گے. اس حالت میں وہ ان کا ٹھکانہ ہوگا کہ وہ اسی میں ہی پڑے رہیں گے. لا یذوقون نہیں چکھیں گے یا چکھ سکیں گے, ذاق یذوقو چکھنا, ذال واقاف فیہا, یہ بھی جہنم کے لیے ہے. اس میں بردم ولا شرابن, برد میں نے ٹھنڈ, ٹھنڈی چیز کو بھی برد کہہ دیتے ہیں لیکن اصل میں ٹھنڈ یا سردی کو برد کہتے ہیں. یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم آیا ہے, تو بردن کے معنی ٹھنڈ, اس سے اسم فاعل باردن آپ نے پڑھا ہوا ہے, ٹھنڈ دینے والی شے یا ٹھنڈی شے, تو بردن میں نے ٹھنڈ. نہیں چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈ, مراد ہے کوئی ٹھنڈی چیز پینے کی, کہ وہ آگ میں ہوں گے کوئی انہیں ٹھنڈی پڑے اس سے. تو ٹھنڈ کے معنی یہاں کوئی ٹھنڈی چیز یا ٹھنڈ پہنچانے والی چیز, وہ چکھیں گے بھی نہیں. بعض ڈکشنریوں میں بلکہ لغات القرآن کی کتابوں میں بھی برد کا معنی لکھا نیند, غالباً قبیلہ حزیل کی زبان میں برد نیند کو کہتے تھے. حزیل ایک قبیلہ ہے, آج بھی مکہ کے ارد گرد میں وہ پائے جاتے ہیں لوگ حزیل کے, اور ان کی زبان بڑی مکہ والوں کی زبان سے ذرا مختلف تھی. عجیب بات ہے کہ مکہ کے نواح میں رہتے تھے لیکن ان کی اور قریش کی زبان میں فرق تھا بعض چیزوں میں. یہ فرق ہم نے اس طرح دیکھا ہے کہ بعض دفعہ حیرانی ہوتا ہے آدمی, ہم دیہات کے رہنے والے تھے اور ہمارے قریب جنگ شہر تھا مثلا, ہندو مسلم کی زبان الگ تھی, حالانکہ بولتے سب پنجابی تھے, جنگ شہر کے ہندوؤں کی زبان الگ, وہ الگ ایک خاص انداز اور اس طریقے پر وہ لفظ بولیں گے, یہ خاص خاص لفظ بولتے تھے. اور مزے کی بات یہ کہ جنگ شہر کے مسلمانوں کی زبان بھی دیہات کے مسلمانوں سے بالکل مختلف ہوتی تھی لہجہ بولنے کا اور اس طرح. اب بھی بات جنگ شہر کے یہاں آدمی ایک دو ہے ہمارے جہاں رہتے ہیں اچھرے میں بلکہ, تو کبھی اگر پنجابی میں بات کریں وہ اپنے اسی لہجے میں بات کرتے ہیں, تو یہ عجیب بات ہوتی ہے. کہتے تو ہیں کہ ہر 100 میل کے بعد زبان بدل جاتی ہے, لیکن بعض دفعہ بالکل قریب قریب بھی زبان میں بڑا فرق ہوتا ہے. اس کی ایک مثال یہ بنو حزیل, بنو حزیل تو نہیں کہلاتے تھے, حزیل ہی کہلاتے تھے, یہ قبیلہ تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود اسی قبیلے کے تھے. مکہ کے ارد گرد جو مشہور قبیلے تھے ان میں حزیل اور خزاع تھے. تو حزیل کی بولی میں کہتے ہیں کہ مرد کے معنی نیند ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ نیند میں بھی آدمی کی پیاس بجھ جاتی ہے, اگر سو جائے تو کم از کم کچھ شاید اثر ہوتا ہوگا. تو چنانچہ کتب لغات قرآن میں بھی بعض جگہ یہ لکھا ہے, لیکن یہاں کوئی ٹھنڈی پینے کی چیز ہی مراد ہو سکتی ہے کہ وہ نیند نہیں چکھیں گے. اگر کہ چکھنے کے لیے ذاقہ کے ساتھ لباس کا لفظ قرآن میں آتا ہے, فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, اللہ نے ان کو چکھایا لباس بھوک کا, یعنی پہنایا کے معنی میں آتا ہے. تو اس لحاظ سے برد کا معنی بعض نے نیند کیا ہے, لیکن معلوم ہوتا ہے یہاں کہ وہ نہیں چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈی شے, ولا شرابن, اور نہ ہی پینے کی کوئی چیز. شراب کے معنی مطلق بیوریج یا ڈرنک کے ہوتے ہیں. یہ جو شراب نشے والی چیز ہے وائن, اس کے لیے عربی میں اور لفظ ہے, خمر ان کا لفظ ہے, شراب نہیں ہے. شراب عربی میں شراب مطلقاً پینے کی چیز کو کہتے ہیں, اینی ڈرنک. نہ ان کو کوئی پینے کی چیز ملے گی اور نہ ٹھنڈ. ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈ ویسے ٹیمپریچر کی کمی کے لیے بھی یذوقون آیا ہو, ٹھنڈ سے بھی محروم رہیں گے اور پینے کی چیز سے بھی. یہ تو قرآن کریم نے کیفیت بیان کی ہے, الا حمیمم وغساقن, مگر ان کو پینے کے چکھنے کے لیے ملے گا تو حمیم اور غساق. حمیم کے معنی کھولتا پانی, حمیم میم مادہ فعیل کا وزن ہے. حمیم کے معنی دوست کے بھی ہوتے ہیں, بڑا جوشیلا دوست جو ہو کسی کا اس کو بھی کہتے ہیں حمیم. بنیادی معنی اس میں گرم جوشی کا ہے, اور پھر حمیم معنی کھولتا پانی. مگر کھولتا پانی, اور دوسرا لفظ ہے غساق, غین سین قاف. غساق کے معنی ویسے تو اندھیرا چھا جانا ہوتے ہیں, وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ, غاسق چاند کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے, پھیل جانا کہ معنوں میں آتا ہے. تو غساق الگ ایک اس کے معنی ہے. کہتے ہیں کہ جو زخموں سے پیپ وغیرہ نکلے اس کو غساق کہا جاتا ہے عربی میں, اور قرآن کریم میں یہ ان معنوں میں لفظ آیا ہے جہنمیوں کے سلسلے میں, غساق پئیں گے. اردو والوں اور فارسی والوں نے اکثر اس کا ترجمہ زرداب کر دیا ہے, فارسی میں خصوصاً زرداب ہے غالباً شاہ ولی اللہ کا ترجمہ. زرداب پیلا سا بدبودار پانی جو کسی زخم سے رستا رہتا ہو اس کو کہتے ہیں, اور یہی عربی اس لفظ کا معنی کیا گیا ہے. انہوں نے کیا کیا اس کا ترجمہ, پیپ بہتی ہوئی, زخموں کا دھون بھی ہوئی ہے, زخموں کو دھونے سے جو گندا پانی نکلے, اور جیسے گوشت کا دھون کہتے ہیں گوشت کو دھویا جائے تو جو اس کا ہے پیپ. بہرحال پیپ زرداب فارسی میں ہے ترجمہ, شاید اردو والوں نے نہ کیا ہو. تو وہ نہیں چکھیں گے مگر حمیم اور غساق. اب دیکھیے یہ حمیم اور غساق کی نسب بردن اور شرابن کی تو تھی نا, لا یذوقون کے مفعول ہونے کے اعتبار سے. یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ الا آیا ہے پہلے جملہ غیر موجب ہے, ایک طرح کا نفی کا ہے نا, تو وہ لا بھی ہٹائیں یہ الا بھی ہٹائیں تو یذوقون فیہا حمیما وغساقا, یہ بھی اسی طرح کا مفعول آنا چاہیے نا. الا کے بعد وہ منفی جملے کے بعد صاف ظاہر ہے وہ نصب آئے گی, تو یہ اس کی وجہ وہی نصب کی ہے الا کی وجہ سے, کیونکہ پہلا جملہ منفی تھا غیر موجب جسے کہتے ہیں, تو پھر یہ حمیم وغساق. اور بعض ناویوں نے کہا ہے کہ حمیم اور غساق مستثنا منقطع ہے, یعنی وہ جو پینے کی چیزیں یہ اس سے بالکل الگ جنس ہے. تو مستثنا منقطع جو ہوتا ہے وہ تو نصب میں آتا ہی ہے ہر صورت میں, وہ بات سمجھ لے تو اور یہ سمجھ لیں کہ پہلا جملہ منفی ہے اور دوسرا الا ہے, ہم لا اور الا کو ہٹائیں تو سیدھا یذوقون کے مفعول کے طور پر بھی آتا ہے. تو اس طرح سے یہ نسب آ سکتی ہے. بعض میں پھر اس طرح سے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا ولکن یذوقون حمیما وغساقا, یوں ولا کا ترجمہ یوں کر, بلکہ وہ چکھیں گے حمیم اور غساق کو. بات ایک ہی ہے, حمیمن وغساقا بھی مفعول ہی ایک طرح سے آ گیا ہے. اللہ کی وجہ سے ان کی نسب نہیں ہے, بلکہ یہ وہ اللہ ہے جس میں اللہ کے بعد والے حرف کا رفع نسب جا اور فکر طے کرتا ہے کہ اعراب کیا ہوگا, تو وہ فکرہ یہاں اس کو مفعول بھی بناتا ہے. تو حمیم اور غساق ہی چکھیں گے, کھولتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی پیپ یہی ان کی خوراک ہوگی. قرآن کریم میں دوسری جگہ یہی آیا, لا یاکلہ الا الخاطئون, یہ وہ غذا ہوگی جو صرف مجرموں کی ہوگی. اللہ تعالیٰ پناہ دے, یہ تو جہنم کا بیان جس طرح قرآن مجید کرتا ہے, حقیقت تو اس کی نعمتوں کی بھی وہی جانتا ہے اور اس کی سزا کی بھی, لیکن جہاں تک ورلڈ پکچر کا تعلق ہے لفظوں کا, تو جو آدمی عربی سمجھتا ہو وہ ایک طرح سے تو وہ اس سے ہی متاثر ہو جاتا ہے اور اس پہ خوف طاری ہوتا ہے. جزاء وفاقا, یہ ہوگی مناسب سزا. لفظی میں نے تو جزا کا سزا کر لیجی, جزا کا میں نے بدلہ ہے, جزا یجزی جزاء بدلہ دینا. وفاق واو فے قاف باب مفاعلہ کا مصدر ہے, وافق یوافق موافقتن و وفاقن, موافقت ہونا یا موافق ہونا اردو میں تو یوں بھی کہہ دیتے ہیں, اسی وافق کا اسم فائل لگا دیتے ہیں اور ساتھ ہونا لگا دیتے ہیں, وافق ہو اس کے موافق ہوا, حالانکہ موافق اسی وافق کا اسم فائل ہے لیکن اردو میں یوں چل جاتا ہے, وافق یوافق و موافق ہونا. تو وفاق کا معنی بھی ہوا موافق ہونا, کیونکہ یہ باب مفاعلہ کا مصدر فعال کے وزن پر بھی آتا ہے. تو جزاء وفاقاً ویسے تو ہے صفت موصوف, لیکن نسب کیوں ہے, یہ ہوتے ہوئے یہ حال کے طور پر آئے گا, جزاء وفاقا, یا پھر کسی محذوف فعل کا یہ مفعول ہے, یوزو جزاء وفاقا, جزا یجزی, اس سے بنے گا جزی, یا اور بلکہ جازا یجازی سے بناتے ہیں, جازا سے تو جزی یا بنے گا اور پھر جزی یو کا جزو بننا چاہیے فعل مفعول, لیکن جازا یجازی مجازا تن بدلہ دینا, اس سے پھر مفعول مجہول فعل بنائے تو بنے گا جوزیا فوعلا اور پھر جوزو ان کو جزا دی گئی, جوزو جزا ام وفاقا, ایک محذوف فعل اس میں لگ سکتا ہے یا پھر حال بنا لیں. ہوتے ہوئے جزا بڑی مناسب, جزا ام وفاقا یعنی جزا ام وفاق, مناسب موافق سزا, موافق سے مراد ہے عمل کے موافق, اس طرح سے مناسب اور بالکل ٹھیک ٹھیک سزا, پورا 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 کیا ہے پورا, یہ وہ ہے موافقت سے نکلا لفظ, یعنی جرم کے ساتھ موافقت رکھنے والا, وہ جزا جو جرم کے ساتھ موافقت رکھتی ہے اسی کے مطابق ہے, اسی کا ترجمہ اردو والے پوری پوری بھی کر سکتے ہیں. انہم کانوا لا یرجون حسابا, یہ وہ لوگ تھے جو حساب کی کوئی توقع نہیں رکھتے تھے, حساباً کسی قسم کا حساب, حاسب یحاسب سے یہ بھی مصدر ہے, محاسبتاً و حساباً, کسی محاسبے کی فکر نہیں تھی پاکستانی وزیروں کی طرح, ان کو یہ تھا ہی نہیں کہ کبھی کوئی یوم حساب بھی ہوگا. لا یرجونا رجا یرجو, آپ نے پڑھا ہے امید کرنا توقع رکھنا, حساباً اس کا مفعول بھی ہے, یہ نہیں رکھتے. اب کانو لا یرجونا, آپ چاہے ماضی استمراری بنا لیں کہ وہ امید نہیں رکھا کرتے تھے, اور چاہیں تو کانو کی خبر بنا لیں لا یرجونا, یعنی وہ تھے نا امید کرنے والے, ان معنوں میں آ جائے گا کانو کی خبر ہو جائے گا لا یرجونا, پھر کہیں گے معلن نسب میں ہے, وہ نہیں امید رکھتے تھے کسی حساب کتاب کی, اعمال کے حساب کتاب. وَقَرَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, کذبو پڑھ چکے ہیں آپ, کذب یکذبو بے کا صلہ آتا ہے اس پر, کذابا یہ مصدر ہے, اور عجیب بات ہے کہ کذب یکذبو کے ساتھ آنا تو چاہیے مفعول مطلق تکذیباً, کذبو بھی آیات نہ تکذیباً, مفعول مطلق میں ایک زور ہوتا ہے نا, पूरा पूरा जुटलाया। तो लेकिन ये फेल अरबी में तकजीब की बजाय किज़ाब ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी इसका मसदर ये मसदर ही है, आम मसदर तो इसका तकजीब ही है ना, या तकजीबतुन होता, और भी है कुकुजुब जुब और बहुत से इसके वर्ब मसदर लिखे गए हैं, लेकिन किज़ाब फ़ाल के वजन पर मसदर है बमाना तकजीब, और ज्यादा इसके साथ मफूल मुतलक तकजीब की बजाय किज़ाब आता है। कज़बू भी आयात है ना किज़ाबा, बहुत जुठलाया, खूब खूब जुठलाया हमारी आयतों को, हमारे अहकाम को। आयात आप लफ पढ़ चुके हैं, इन्होंने खूब खूब जुठलाया, जोर लगा कर, वो किज़ाब में जो मफूल मुतलक की सेंस होती है ना, जोर लगा के पूरे तौर पर काम करना, वो तर्जमा है, पूरे जोर लगा कर जुठला रहे हैं। झूठ झूठ जान कर वो तो तकजीब का माना है ही, वो माना जो है ना जोर लगा के, यानी बड़े जोर से जुठलाते थे, वो मफूल मुतलक की सेंस तब बनती है। अच्छा, तो हमारी आयतों को बड़े जोर से जुठलाया करते थे। वो आयत से मुराद कुरान की आयत भी है, मौजजात भी है, सब कुछ हो सकते हैं। वकुल्ले शैन अहसैना हो किताबन, और हर चीज को हमने शुमार कर रखा है, रिकॉर्ड बना कर, यूं कर ले तर्जमा, कुल्ल शय इन हर चीज, इसकी नसब है। ये जो आपने इश्तगाल वाला एक पढ़ा था कि फेल बाद में आता है और मफूल पहले आ जाता है, इश्तगाल उल फेल नसब की एक वजह आपने पढ़ी थी, कोई याद नहीं है, जहां इगरा तहजीर पढ़ा था, इश्तगाल उल फेल कि फेल बाद में आता है और मफूल पहले आता है। मसलन कहते हैं अल किताब करा तू हूं, यूं भी कह सकते हैं किताब को मैंने पढ़ा। यहां कुल्ल शैन अहसैना का मफूल है, लेकिन चूंकि अहसैना हो के बाद, अहसैना के बाद एक हो भी आया मफूल फिर जमीर, तो ग्रामर वाले कहते हैं कि यही अहसैना एक दफा हम पहले लगा लेंगे, अहसैना कुल्ल शैन, हमने शुमार कर लिया हर एक चीज को, और फिर आएगा अहसैना हो किताबन, हमने उसको शुमार कर लिया किताब की हैसियत से, रिकॉर्ड की हैसियत से। अहसा युहसी हे सीन, ये ही मादा है, अहसा बाब इफ़ाल है, अहसा युहसी अहसा अन, इसके मैंने होते हैं पूरे पूरा शुमार करना, अद्दा या उद्दू का मैंने गिनती करना होता है, और अहसा युहसी मैंने भी गिनती करना होता है, लेकिन फर्क यह है कि अद्दा या उद्दू का मैना है बस गिनती करना, और अहसा युहसी का मैना पूरी पूरी गिनती कर लेना, सारी की सारी चीज को गिन लेना, ये अहसा का मैना है। अद्दा या उद्दू का मैना सारा गिनना नहीं, आप 10-20 गिने 15 गिने, वो तो सिर्फ गिनती के मैने, जस्ट टू काउंट, इसमें मफहूम है पूरा पूरा गिन लेना, कोई चीज हजार है, लाख है, 10 है, 5 है, सारे को गिन लेना, यह है अहसा का मैना। इसी से आजकल जो सेंसस है मर्दम शुमारी, उसको अरबी में कहते हैं एहसा उस्सुकान पॉपुलेशन सेंसस, पूरे पूरे अफराद शुमार करना के कितनी आबादी है। कुरान करीम में अहसैना इन मैनों में पूरा पूरा शुमार करने के मैनों में आता है। वो अल्लाह ताला के 99 नामों के बारे में एक हदीस में है, मन हफिजहा दखल अल जन्ना, जिसने उन 99 नामों को हिफ्ज कर लिया वो जन्नत में गया, और एक हदीस में आता है वमन अहसाहा दखल अल जन्ना, वहां अहसा का मैना फिर वो करते हैं कि उसके सारे मानी पर उसकी पूरी नजर है, जिससे अल्लाह ताला की सिफात और उसका पूरा तसव्वुर वाज़े होता है। तो 99 नामों की जो असल खूबी या बरकत या फजीलत वो ये है कि जो इस्लाम में अल्लाह का जो तसव्वुर है उसकी सिफात का, वो सब मुकम्मल होता है जब सारे उन 99 नामों को जेहन में रखा जाए, तो उससे अकीदा जो ईमान बिल्ला है और तौहीद उसकी पूरी तस्वीर वाज़े होकर सामने आती है। तो अहसा के मैंने पूरे पूरे गिन लेना, शुमार करना, इस तरह से ये है अहसैना हो, हमने उसको शुमार कर लिया, हमने उसको पूरे को गिन लिया किताबन। अब ये किताबन या तो मफूल मुतलक हो सकता है, ग्रामर वाले कहते हैं कि अहसा और कतबा का मैना एक ही बन जाता है, احصا گنتی کر لی اور کتابن، یعنی احصیناہ احصاءً کی بجائے کتابن لگا دیا، مفعول مطلق کیا. بعض دفعہ دوسرے مصدر سے بھی مفعول مطلق لگ جاتا ہے، تو احصیناہ احصاءً احصیناہ کتابن، ہم نے اس کو ٹھیک ٹھیک گنتی کر رکھی ہے جیسے لکھی ہوئی ہو. اور ایک صورت یہ ہو سکتی کہ کتاب کا میں نے مکتوب اور ریکارڈ لیا جائے، تو پھر کتابن کتاب کی شکل میں پھر حال ہو سکتا ہے، احصیناہ کتابن کتاب ہوتے ہوئے ریکارڈ ہوتے ہوئے اس کو شمار کر لیا، تو یا تو یہ حال ہو سکتا ہے یا مفعول مطلق دوسرے مصدر سے اس کو ہو کی ضمیر شے کے لیے ہی ہے، یعنی وکل شین احصیناہ. اصل تو یوں بنتا تھا اشتغال الفعل، ہو ضمیر نہ آتی، لیکن یہ آ گئی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ آ گیا تو یہی فعل سمجھا جائے گا کہ پہلے لگا ہوا ہے. کل شین سے پہلے بھی ہے احسینا کل شین احسا ان وغیرہ، تو
ہم نے تو ہر چیز کو گھیر کر شمار کر کے کتاب میں درج
کیا، گھیر کر شمار کیا. احسا کہ میں نے پورے طور پر کور کرنا ہوتا ہے، احسا کل شین عددا اصل معنی. وَإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اب وہاں عدا اور تحصو دونوں آ گئے ہیں، اگر تم اللہ کے نعمتوں کو شمار کرو تو پوری پوری نہیں گن سکو، پورے گننے میں وہ گھیرنا کا معنی لے لیا انہوں نے.
ہم نے ہر چیز گن کر لکھ رکھی،
وہ کتابن سے لیا ہے، کتابن کتاب ہوتے ہوئے ریکارڈ ہوتے ہوئے گنا ہے، یعنی اس کو اس طرح سے گنا ہے کہ گویا ریکارڈ پہ ہے، کتاب میں موجود ہے، کو گن کر لکھ رکھا ہے. لکھ رکھا کا مفہوم کتابن سے نکالا ہے، ہم نے اس کو اس طرح پورا پورا گن لیا ہے جیسے کتاب میں لکھ رکھا ہو. جی کوئی اور ترجمہ ہے؟ ضبط کر رکھا ہے، گن رکھا ہے. گھیر کر کا جو ترجمہ ہے وہ پورے کے پورے گننے میں وہ گھیر کا مفہوم لائے ہیں اصل میں.
لکھ کر ضبط کر
کیا؟ یار یہ تو سنا کرو، جو پہلے بول جاتے ہیں وہ دوبارہ. لکھ کر تو کتابن میں آ گیا نا، لکھ کر یعنی لکھی ہوئے ریکارڈ میں اس کو گھیر رکھا ہے یا شمار کر رکھا ہے. مراد یہ ہے کہ کوئی چیز ہم سے بچی ہوئی نہیں ہماری نگاہ سے، ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے. یہی قرآن کریم میں کئی جگہ ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اس طرح سے احصاء کے معنی ہے پوری گنتی کرنا، کسی چیز کو گنتی سے باہر نہ نکلنے دینا، ان معنوں میں وہ گھیرنے والا معنی ہے. وہی معنی احصاء سکان کا ہے، پاپولیشن سینسس، ایک ایک آدمی کو گن لینا، کسی کو چھوڑنا نہیں، یہ معنی ہے احصاء کا. فذوقوا پس تم چکھو، یہ فعل امر ہے، اور اس سے پہلے انڈرسٹوڈ ہے کہ پھر ان کو کہا جائے گا کہ چکھو. ابھی یذوقون اوپر آپ نے پڑھا تھا، فلن نزیدکم، ہرگز ہم تم کو نہیں زیادہ کریں گے بڑھائیں گے، زیادہ یزیدو بڑھانا، فلن نزیدکم ہرگز ہم تم کو نہیں بڑھائیں گے، اگرچہ اردو ترجمہ ہو سکتا ہے ہم تم کو نہیں دیں گے زیادہ، لیکن ہم تم کو نہیں بڑھائیں گے. جیسے آپ نے پڑھا رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے بڑھا بلحاظ علم کے. فلن نزیدکم نہیں ہم زیادہ کریں گے، نہیں ہم بڑھائیں گے تم کو، یعنی اے دوزخیو، خطاب ان سے ہے، الا عذابا مگر بلحاظ عذاب کے. دیکھیے الا اور فلن کو اگر ہم ہٹا دیں تو نزیدکم عذابن، وہ عذابن تمیز ہو کے آتا ہے نا، جیسے علمن آیا رب زدنی علمن میں، ہم نہیں تم کو زیادہ دیں گے مگر عذاب، ہم نہیں تم کو بڑھائیں گے مگر بلحاظ عذاب کے، یعنی اب کوئی کمی نہیں ہوگی، زیادتی ہی زیادتی عذاب کی ہوگی. فلن نزیدکم، لن سے ہمیشہ کے لیے نفی، ہرگز نہیں زیادہ کریں گے، ہرگز نہیں زیادہ دیں گے تم کو، بڑھائیں گے تم کو، الا عذاباً مگر عذاب ہی، اب عذاب ہی بڑھے گا، عذاب یہاں تمیز ہو کر نصب میں آیا ہے. یہ ہے اس طرح سے مفوز، یا تو اس جگہ اور وقت کو کہہ سکتے ہیں جہاں کام
کی جگہ، کامیابی کا وقت، کامرانی کا وقت، کامرانی کی جگہ، ایک معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے. اور چونکہ اس میں ظرف نفس الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فذوقوا إن للمتقين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وقواعد أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. صدق الله العظيم. إن بشك إن كاسم وباب نواها مفازا، ان دعا کی عبارت یوں بنتی تھی ان مفاظ للمتقین. عام طور پر ان کا جو اسم ہے اور نصب میں جو آتا ہے، یہ ان کے بعد اس صورت میں آتا ہے جبکہ کوئی خبر جار مجرور کی شکل میں ان کے بعد آ گیا تو پھر اسم بعد میں چلا جاتا ہے. جیسے آپ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں پڑھا تھا، ان لہم جنات تجری، جب لہم کے آنے کی وجہ سے جنات بعد میں. یہاں بھی نئی متقین یار مجرم پہلے خبر کے طور پر آیا ہے تو اس کی وجہ سے مفازن بعد میں چلا گیا ہے. پھر آگے بھی جو ہزار قبا بن و قبا ادا اطرا بن وقاسن بڑھاتا، وہ سارے ان کے اسم ہونے کی وجہ سے نصب میں ہے. یعنی ان کے اسم پر یا اطفا یا براہ راست اسم کے طور پر لائے گئے ہیں. اصل میں ہے یہ سب کچھ مفازن و حدائق و اعناب و قواعد اطراب و قاسم بحاق للمتقین، یہ متقین کے لیے یہ چیزیں ہوں گی. متقین اتقا متقی سے اسم فاعل ہوا، پڑھ چکے ہیں بار 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 کافی ہے. لفظی معنی بچنے والے، بچ کے رہنے والے، پھر مراد ہے خدا کی نافرمانی سے بچ کے رہنے والے. پرہیزگار اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور میرے نزدیک وہ اچھا ترجمہ ہے فارسی کا، کہ اس میں بچنے کے سینس بہرحال ہے. ڈرنے والے ترجمہ درست قرار دیا جا سکتا ہے لیکن لفظ کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے. مفازن ان کے لیے ہوں گے، ایک تو مفازن، مفازن فاز یفوزوں سے اسم ظرف بھی ہے اور مصدر مینی بھی ہو سکتا ہے. مفعلن مفوزن، فاز یفوز کامیاب ہونا، کامران ہونا، کامیابی پانا، یہ لفظ بن چکے ہیں فوز کامیابی. تو اس طرح سے مفوزن یا تو اس جگہ اور وقت کو کہہ سکتے ہیں جہاں کامیابی ہو، کامیابی کی جگہ، کامیابی کا وقت، کامرانی کا وقت، کامرانی کی جگہ، ایک معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے. اور چونکہ اس میں ظرف مصدر مینی بھی ہوتا ہے، اس لیے کامیاب ہونا، مراد پانا، یہ بھی معنی اس لفظ کا ہو سکتا ہے. عجیب بات ہے کہ عربی میں اسی سے مفازت ہوگی، جیسے مفاز لکھا ہے جنس بناتے ہیں، جمع پر مفاوز آتی ہے، اور اس کے معنی صحرا کے ہوتے ہیں جس میں آدمی کے مرنے کا خطرہ ہو پیاس وغیرہ سے. یہ عرب لوگ بعض دفعہ ایسے لفظ بنا لیتے ہیں شگون کے طور پر ہوا کیا، حالانکہ کامیابی کا معنی ہے لیکن اسی کے معنی ہلاکت اور موت کے بھی ہوتے ہیں، کہ وہ اس لفظ کو کچھ شاید شگون کے طور پر اچھا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں. جیسے جس کو سانس بس جاؤ، عربی میں اسے سلیم کہتے ہیں، یعنی تندرست سلامتی پایا ہوا آدمی، جبکہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ اس کو سانپ میں باسن ہوا ہے یا کچھ ملسوخ وغیرہ پہنے. اس طرح سے شاید مفاز ہم نے انہوں نے دیا ہوا ہے، اور میرا خیال میں قرآن کریم میں ایک جگہ وہ سہارا کے معنی میں مفازت آیا ہے. بہرحال یہ مفاز ہے فوج کی جگہ، فوج کا وقت، یا فوج کامرانی، آپ مصدر لے لیں تو بھی ہو سکتا ہے ترجمہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے مصدر سے ترجمہ کیا. کامیاب ہوں گے تو خیر واضح سے بنا دیے ترجمہ کے لفظوں کو، تو خیر مقام کامرانی یہ ظرف سے ترجمہ کیا. وہ پتی کی یہ مراد ہے، یعنی مراد پانے کے معنی میں پھر مصدر بنتا ہے، یہ ان کے لیے مراد ہے، یعنی ان کو مراد حاصل ہوگی. اور تو یہ انہوں نے ضرب سے کیا، اور بعد میں انہوں نے کیا نا، ان کے لیے مراد ہے یعنی مراد پانا ہے، وہ پھر مصدر میں نے نہیں ہوا مراد پانا. حدائق وآنابا، یہ مفازن کی ایک طرح سے وضاحت ہے، یا یہ کہیں کہ یہ بدن میں استعمال ہے ابھی آپ پڑھ رہے تھے کہ وہ جو مفازن ہیں ان کی کامیابیاں ہوں وہ ان میں یہ چیزیں بھی شامل ہوں گی، اس لحاظ سے مفازن کا بدل ہے، یا اس کی وضاحت سمجھ لیجیے کہ اس مفازن میں کیا کچھ ہوگا. ہوا کا بہانا بن بدل ان معنی میں کیا ہے کہ مفازن بھی ان کے لیے اور ان میں بھی تقریبا مفازن ہوا ہے تو بدل تو بنتا ہے، بدل میں استعمال ہی نظر آتا ہے بغیر تو. ہدایت بننا ہے حقیقت ان کی، اس کے معنی کی باغ حقیقت باغ، عربی میں بستان بھی باغ کو کہتے ہیں، جنتن بھی باغ کو کہتے ہیں، اور شاید اور لفظ بھی ہوں گے. قرآن کریم میں بستان کا لفظ نہیں استعمال ہوا، جنتن کا لفظ استعمال ہوا، عام باغ کے معنی میں بھی، اور خاص میں بھی آخرت کے باغات ہو گئے ان کا ذکر قرآن کریم میں کیا، ان معنی میں بھی. پھر حقیقہ عموماً چھوٹے باغ کو کہتے ہیں، باغ کہتے ہیں کہ حقیقہ اس کو کہتے ہیں جس میں یہ پھلدار درخت نہ ہو، ورنہ عالم ایک طرح وہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں پھولوں والے باغات باغیچے وغیرہ، تو اس کے لیے وہ کیا ہے، گلستان فاطمہ بنا ہوا ہمارے گنار میں، کیونکہ اس میں بھی پھلوں والے درخت نہیں ہے، تو اس طرح سے پھولوں والا جو باغیچہ ہو اس کے لیے زیادہ آتا ہے. ہدا اوتا باغات ہوں گے بارہ لوگ لوگ اس کے ترجمہ آپ باغات کر سکتے ہیں، پر ہدا جگہ ہے منصرف، اس لیے ہدا تن نہیں آیا، ورنہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے تو وہ موسم میں. وہ آنا بن ہم بن کی جگہ ہے آنا بن، اس کے معنی ہے انگور، ہم بن اصل کو انگور کے پھل کو کہتے ہیں، یہاں پھل مراد لے لیں یا درخت مراد لے لیں، دونوں میں ویسے درخت جو کھجور کا ہوتا ہے اس کے لیے کرمن کا لفظ ہوتا ہے، اور کبھی شاید احمد بن اس کے درخت کو بھی کہہ دیں. تو آنا بن اور انگور یہ بھی ان کی وجہ سے موسم میں ہے، باغیچے ہوں گے اور انگور ہوں گے ان کے لیے. وہ قضا ہے نہ اطرابن، اور قضا ہے نہ اطراب، قواہد کا مادہ ہے کاف عین بے، اور کہب یا کہب رنگ با فتح سے آتا ہے، اس کے ایک ہی معنی ڈکشنری میں آپ کو ملیں گے، اور وہ ہے لڑکی کا جوان ہونا، نوجوان ہونا، جس میں اس کے سینے میں تبدیلی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، گلوز ہوتے ہیں، مدن میں گارمنٹ رہتے ہیں، ایک خاص عمر پر آ کے وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں، لڑکا ہو تو اس کی داڑھی مونچھ نکلنی شروع ہو جاتی ہے، لڑکی ہو تو اس کے ایک تبدیلی واضح فزیکل یہ ہوتی ہے کہ اس کے سینے میں یعنی ایک نمودار ہوتی ہے ملنگی، تو وہ جو نمودار چیز ہوتی ہے اس کے لیے عربی میں لفظ ہے کہابہ، دونوں طرح لفظ استعمال ہوتا ہے، کہابہ تو جاریت اور کہابت سب یہ سب انٹرسٹ کو کہتے ہیں، تو گویا کہ اس کا فائل لڑکی بھی ہو سکتی ہے اور وہ خود سینے بھی، دونوں کے لیے فیل عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا کوئی اور معنی فیل کا تو ہے نہیں. اس سے پھر خود کاف عین بے مادے کے اور کئی لفظ بنے ہیں اور ان کے معنی ہیں، لیکن ورب صرف اسی ایک سینس میں آتا ہے، سینے کا اونچا ہونا یا عورت کے لڑکی کا سینہ ابھرنا، ورب اسی معنی میں، البتہ ابھرنا کے لیے مثلا کعبہ اونچی جگہ، ترکیب وہ مکان یا جگہ وہ اونچائی چوڑائی لمبائی ایک جیسی ہو اس کی، اسے مقام بھی کہتے ہیں. اور اس طرح سے کام کے معنی بلندی، بزرگی، شرف اور ماجد، یہ کام کے معنی تو ڈکشنری میں آپ کو ملیں گے، بلند کام صفاء القائل اور قائد کی جمع ہے قواعد. ورب اور کسی معنی میں نہیں استعمال ہوتا. کسی ڈکشنری میں یہ نہیں لکھا کہ قاعدہ کا معنی ہو بلند ہونا, ان کا درجہ پانا, شرف پانا. ورب کا معنی یہ ہے لڑکے والا یا درخت والا. اب اس یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں بھی یہ لفظ آ رہا ہے قواعد, اس سے مراد ہے اس طرح کی عورتیں یا نوجوان عورتیں کہیں گی ان کو قواعد کہا جاتا ہے. اس کا واحد قاعدن بھی ہے اور قواعدن بھی ہے, دونوں کی جمع ہوگی قواعد اور منصرف جمع ہوگی. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو قواعد فواہلوں کا وزن ہے اور عام طور پر یہ عورتوں کے لیے جمع کا لفظ ہوتا ہے. قرآن کریم میں خوالف ورود یقین محل خوالف صورت پر میں آ رہا ہے کہ وہ پیچھے بیٹھ جانے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھنے کو راضی ہوگا منافقین کو جب یہ تبوک میں ساتھ نہیں چلے تھے. تو خالص کے معنی تو ہیں مرد یا عورت جو پیچھے رہ گئے, لیکن مرد ہو تو پھر خالص کی جگہ خالصین میں پوچھا ہوگی, اور عورتوں کی طرف کمی ہو تو یا تو خالص آتا ہے ورنہ خوالف, اور خوالف جو مرد میں شامل ہوتے وہ لفظ ہی عورتوں کو نہیں ہوتا. اس طرح کی یہ جگہ ہے قواعد جس میں مردوں کی کوئی سینس ہی نہیں ہے, اور اس لحاظ سے اس کا معنی ہے وہ نوجوان عورتیں. بعض یہ کام تخلے کو بھی کہتے ہیں, یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا سورت المائدہ میں القاعدین, تخلے جو پاؤں کے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی نہیں یہی لفظ ہے. کاف عین بے کے مادے سے اور لفظ ہے, شرف بھی ہے, مجد بھی ہے, وقار بھی ہے, تخلے بھی ہے, کوئی اونچی چیز بھی ہے, بلکہ وہ شطرنج وغیرہ کی کوئی گوٹیاں پھینکتے ہیں انہیں بھی مقار بھی وقار بھی کہا جاتا ہے. مرد کے لیے شطرنج کی جو وہ پہلے ہیں پاسے ان کے لیے بھی تو لفظ کاف ہے ان میں سے کوئی بنے ہیں, لیکن یہ کہ اس سے ورب وہی بنتا ہے اور اس کا یہ اس مفاعل کی جمع ہے قواعد. اور یہ میں اس لیے یہ وضاحت کرنی پڑی
کہ ان کا بھی ذکر ہے ازواج مطہرات اور یہ آتا ہے, اور ہمارے بعض حضرات خاص طور پر یہ پرویز کی قسم کے جو خیالات والے ہیں وہ ان کی صرف پرویز پہ نہیں ماڈرن جی قسم کے وہ ان کی تعویل کرتے ہیں کہ اس سے گویا کہ کوئی عورتیں نہیں مراد, اور یہ کہ یہ کوئی غلط معنی کیوں سمجھے کہ اس میں نوجوان عورتوں اور ان کے بریسٹس کی طرف اشارہ ہے, یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید غیر موضوع ہے, اس لیے پھر اس کے عجیب و غریب معنی کرتے ہیں. مثلا پرویز نے بھی یہی کیا ہے, پھر اسد نے بھی یہی کیا ہے اپنے ترجمے میں کہ انہوں نے کعب کے لفظ کو لیا کہ کعب کے میں نے بلندی اور شرف اور وہ ہے, حالانکہ اس سے نہ کوئی اسم فاعل بنتا ہے نہ کچھ, اور پھر اس سے خود بخود میں نے لیا کہ شرف و مجد کے پیکر اور جن کی شان بڑی بلند ہو, اور یہ کیا. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خامخواہ کی زیادتی ہے قرآن کریم کو, کیوں ان کے اندر کوئی کمپلیکس ہے یا کیا کہ عورتوں کا اور عورتوں کے حسن اور اس کا جو ذکر قرآن میں آتا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے وہ اور طرح بیان کرتے ہیں. شاید بات اصل میں یہ آتی ہے کہ آخرت کی زندگی کے بارے میں جو تصورات ہیں, بعض کہتے ہیں جی پھر اسی دنیا میں آپ حیوان یا انسان بنیں گے, تو یہ تصور بھی ہے. ایک عیسائیوں کا تصور ہے کہ کوئی بس پیورلی اسپرچل قسم کی لائف ہوگی, یہ جسمانی زندگی نہیں ہوگی. قرآن کریم کا جس طرح کا بیان ہے بظاہر ویسے تو اللہ اس کو بہتر جانتا ہے, لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل فزیکل لائف کی طرح کی کوئی چیز ہوگی, کوئی ضروری نہیں کہ وہ اسی فزیکل لائف کی طرح ہو, لیکن بیان قرآن نے اس کو اس طرح کیا تو اس میں پھر فزیکل لائف کی جو نعمتیں قرآن نے کریم نے ان کو بھی بیان کیا. ان کی شکل کیا ہوگی ضرور یہ نہیں ہوگی جو اس وقت ہے, فزیکل لگزریز یا آسائشیں یا نعمتیں یا کچھ ہوگی کوئی اور صورت, کیونکہ اگر یہ ہو تو پھر قرآن کریم یہ نہ کہہ کے اور حدیث میں یہ نہ آئے کہ مومنوں کے لیے وہ نعمتیں ہیں جس کا کبھی نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا, اور ولا خطرہ علی قلب بشر, کہ وہ کسی انسانی ذہن اور تخیل میں بھی نہیں آ سکتے. تو اگر یہ ہے تو یہ تو صرف تخیل میں بھی نہیں, یہ تو ہم نے دیکھی ہوئی ہے, تو اس لیے وہ کوئی ہوگی اور چیز. لیکن جن الفاظ میں قرآن کریم بیان کرتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ وہ صحیح ہے, اس لحاظ سے قرآن نے قواعد کا ذکر کیا ہے. دوسرے یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک پہلو بیوٹی کا اس کی ادبی بیوٹی بھی ہے, اس کی ادبی زبان بھی ہے. وہ جس قسم کی وہ جب سزا کا ذکر کرتا ہے تو اس کے لفظوں پہ دیکھا جائے تو ایک دم آدمی لرز اٹھے, جہنم کا یا مار کا یا عذاب کا ذکر ایسے خوفناک لفظوں میں کرتا ہے تو یہ لفظوں کا کمال ہوتا ہے کہ آدمی ایسی زبان لائے. ہمارے ہاں بعض رائٹرز ہیں, راشد الخیری افسانے لکھتے عورتوں کے زیادہ تر حالات میں, ان کا لقب بھی مصور غم ہو گیا تھا کہ وہ ایسے لفظ لکھتے تھے کہ ناممکن تھا کہ آدمی رو نہ پڑے ان کی تحریر دیکھ پڑھ کر. یہ تو لفظوں کے انتخاب کی بات ہے نا. عربوں میں لطفی المنفلوتی وہ اسی طرح کا رائٹر ہے کہ آپ اس کی عبارت پڑھ کے ناممکن ہے کہ رو نہ پڑے. ان کی کتاب کا نام ہی اللہ رب العبرات ہے, ایک مضمونوں کا مجموعہ ان کا, العبرات معنی آنسو ہی ہوتا ہے. تو لفظوں کا موقع کی مناسبت سے انتخاب کہ باغات اور جنتوں کا ذکر ہے, عذاب اور سزا کا ذکر ہے, تو اس لحاظ سے اگر عورتوں کا ذکر ہے تو اس میں پھر قوائب اطرابن ادب کے لحاظ سے لفظوں کا بہترین انتخاب ہے. اب خواہ مخواہ شرمائے کہ جی قرآن کریم نے عورتوں کا ذکر کیوں کیا, یہ کمپلیکس اس مذہب کی بنا پر تو ہو سکتا بقول مولانا عبد الماجد دریا آبادی, جو مجرد رہنے کو عورت مرد کے الگ رہنے کو کوئی بہت بڑی خوبی سمجھتے. ہمارے ہاں تو نہ دنیا میں یہ ہے, ربانیت نہیں ہے کہ میاں مرد عورت بالکل سیلیبریٹ ہی رہے تمام عمر, تو یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ گناہ سے بچ سکے, حق ادا کر سکے تو اس کو ان کو اجر ملے گا. لیکن جنرل رول اسلام میں یہ نہیں ہے کہ سب لوگ شادی نہ کریں تو زیادہ اچھی بات ہے, اور سارا دنیا شادی نہ کرے تو پھر معاملہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے قوائب اطرابن پہ یہ اعتراضات, اور پھر اس پہ قاب کے معنوں سے معنی نکالنا. قاب کے معنوں سے تو کسی کو انکار نہیں ہے, یہاں ذو قاب کیوں نہیں کہا؟ ذوالقعبات, ایک یمن میں کعبہ بنایا ہوا تھا بعض قبائل نے اور اس کا نام اس طرح سے رکھا ہوا تھا کہ وہ ان کا کعبہ تھا قریش کی بجائے, تو اس طرح سے پھر یہ بھی ذوالقعبات ہو جاتا یا ذات القعبات. قوائب کا لفظ ہے جو عورتوں ہی کے لیے ہوتا ہے, مردوں کے لیے یہ پلورل استعمال ہی نہیں ہوتا. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس ترجمے سے ماز, اس لیے جی یہ تو آخرت میں عورتوں اور کڑیوں کا ذکر آتا ہے اور یہ تو شرمانے کی بات ہے. واللہ عالم تکلف ہے یا منافقت ہے یا کیا. میں نے تو اس میں حکمت قرآن میں ایک جگہ کہیں لکھا ہے, شاید ابھی آیا ہے یا نہیں آیا ہے, آیا ہے وہ ازواج مطہرہ میں مجھے یہی خاصا, حالانکہ میرا کام تفسیر وفسیر تو نہیں ہے, لیکن اس میں بھی چونکہ انہوں نے گھپلا کیا تھا لفظی ترجمے کا تو پھر وہ بات لکھنی پڑی. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن عموماً جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ ہوتے ہوئی ہے کہ عورت سیکٹری کے بغیر ان کا دفتر نہیں چلتا, ہاں جی, اور وہ اس سواری کو بہترین سمجھتے ہیں جہاں کوئی ہاسٹس کام کر رہی ہو. مرنے کے لیے وہ اس ہسپتال کو چنتے ہیں جس میں نرسے سمارٹ قسم کے سرانے رہے مرد دام تک. ان مجلسوں کو وہ مہذب مجلس نہیں سمجھتے جس میں مرد عورت فرینکلی نہ مل رہے ہو, کہتے ہوئے یہ تو بعض عورتوں کے یا بعض مردوں کے وجہ, ادھر تو یہ ہے اور ادھر عورت کے نام سے گھبراتے ہیں اس بائیکاٹ میں یا کیا کہے سے. بہرحال قوائب عربی کے لحاظ سے قائبن کی جمع ہے اور قائبن کے معنی نوجوان عورت کے ہیں. دوسرا لفظ ہے اطرابن, یہ قوائب بھی یاد رکھیے غیر منصرف ہے جیسے ہدایت آیا ہے. اطرابن تربن کی جمع ہے. اب تیرے بے مادہ میں بھی مٹی کے معنی بھی ہیں, اس میں تراب میں نے خاک یا مٹی بھی ہوتا ہے. اور تربن کہتے ہیں ہم عمر کو, مرد ہو یا عورت ہو یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اطرابہ و اطرابہا, مثلا کسی عورت کے ہم عمر عورتیں اطرابہا, مرد کے ہوں اطرابہ, یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ہم عمر کے معنوں میں. تو اس کا معنی یہ ہوا قوائب اطرابن نوجوان عورتیں, جس کی ایک خصوصیت فزیکل بیان ہوئی ہے ان لفظوں میں. یوں تو نوجوان کے لیے اور لفظ بھی ہو سکتا تھا, لیکن قوائب کی ایک فزیکل ان کا جو فیچر ہے اس کے حوالے سے ان کا ذکر کیا گیا ہے. کیا کیا انہوں نے ترجمہ قوائب کا؟
انہوں نے کیا ہے اور نوجوان ہم عمر عورتیں,
نوجوان ہم عمر عورتیں, ٹھیک ہے.
نوخیز
میں وہ جو سینے کے ابھرنے کا لفظ ہے نا, وہ خاص خیزد خیزد مصدر جو ہے وہ لفظ اس میں آ گیا ہے. نوخیز یہ جو خاصتاً مصدر خیزد مضارے،
ہاں
اس کے معنی اٹھنا ہوتا ہے، تو وہ ابھرنے والا جو سینس ہے نا قعب یا قعبوں میں، وہ اس لفظ فارسی لفظ نوخیز میں آ جاتا ہے. اور باقی نوجوان میں سینس وہی ہے، ٹھیک ہے. اور کسی نے کوئی لفظ کیا ہے جی؟ کیا
شاہ صاحب نے
کیا کیا ہے؟ تو نوجوان نے تو وہ زبان کی بات ہے نا، کہ شاید آج سے 100 سال پہلے عورتوں کے لیے نوجوان نے کہتے ہوں، یعنی نوجوان عورتیں کی بجائے نوجوان نے. اب شاید آج کل کی اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم، یہ تو 100-150 سال پہلے کی بات ہے نا. مطلب تو وہی نوجوان کا ہے. اور اطرابن ہم عمر، یہی کیا ہوگا ترجمہ. اب اس کو بھی انہوں نے خواہ مخواہ ہم عمر کے ساتھ پھر وہ آتی تھی نا وہی بات، تو ترب میں نے مٹی اور پھر خدا جانے ہم گل ہم مزاج اس طرف لے گئے. حالانکہ ترب کا معنی ہے جو ایک عمر کے ہو، آف دی سیم ایج. تو وہ پھر انہیں معلوم ہوا کہ یہ پھر عمر کی بات اور ادھر عورت کی وہ جوانی کی بات ہے، لہذا اطراب کے معنی بھی بدلنے کی کوشش کی کہ ترب میں نے مٹی ہوتا ہے جو ایک ہی مٹی سے بنے ہوں، یعنی ہم مزاج ہو. یہ تکلف کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے. اور سارا اس لیے کہ شاید قرآن کے ان لفظوں کے مطابق آخرت کے بارے میں شاید اعتقاد میں کوئی کمی ہے یا کیا ہے. یہ بھی یاد رکھیے غلط ہے کہ انہی لفظوں میں لے لینا کہ یہی آخرت کی زندگیوں کی جو لفظوں سے ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. میں نے ایک کتاب پڑھی ہے، وہ نور بخش توکلی کی ہے، رسول عربی. اس بے وقوف نے، میں تو بے وقوف ہی کہوں گا، لوگ تو اس کو پتہ نہیں پیر مانتے تھے یا کیا کرتے تھے، اس نے زور دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے قبر مبارک میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اسی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں جیسے دنیا میں تھی، جیسے دنیا میں تھی. اس پہ 5 دفعہ زور دیا. بھئی یہی زندگی تھی جو تم سمجھ گئے ہو کہ رسول کی زندگی اب آخرت میں کیسی گزر رہی ہے. اور قرآن کریم اور حدیثوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تصور کی رسائی سے پرے ہے. تو یہ بھی حماقت ہے کہ ان چیزوں کو جو قرآن میں، ان کو جو ہمارے ذہن، کیونکہ زیادہ قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ایسے بیان کرتا ہے جیسے کسی بابے کی صفات بیان ہو رہی ہوں. یہی ہے نا کہ ایک بادشاہ ہے، غصے میں آتا ہے، ناراض ہوتا ہے، سب کچھ ہے جیسے ایک آدمی کی صفات ہو. کیونکہ اس کے بغیر آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں انسانوں کو. لیکن پھر قرآن نے کہہ دیا لیس کمثلہ ہی شے، کہ اس کی تو مثال کی مانند بھی کوئی چیز نہیں. تو معلوم ہوا کہ وہ تو سمجھانے کے لیے، اسی طرح سے آخرت کی نعمتوں یا عذابوں کا جو ذکر ہے، جو لفظوں سے ہم سمجھتے ہیں اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی. لیکن اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے ضرور یہ بات درست ہے. اس ان لفظوں کے قریب ہی وہ کوئی چیز ہوگی، شاید اس میں سمجھانے کا فرق ہوتا ہے. جیسے ہمارے ایک استاد نے کہا کہ وہ ایک صاحب بیٹھے تھے کمرے میں، تو لیمپ انہوں نے دیکھا کوئی دیہات کے آئے ہوئے تھے، تو وہ بجلی کا لیمپ دیکھ کے کہنے لگے اس کا تیل کہاں سے آتا ہے. اور وہ بےچارا چراغ اور تیل سے آگے تو اس کا تصور نہیں تھا. انہوں نے کہا جی پیچھے ایک مٹکا رکھا ہوا اور وہ اس تار سے تیل آتا ہے اس میں. اور کیا کہتے، کس طرح سمجھاتے اس کو، تیل کی بات تو ہے اپنی جگہ درست. تو اس طرح سے یوں کچھ قرآن کریم میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ درست ہے، اور ان لفظوں کے قریب ہی اصل حقیقت ہوگی. لیکن بالکل اس سے جو کچھ ہمارے ذہن میں آتا ہے اسی کو سمجھ لینا درست ہے، یہ بھی غلط ہے. اور بعض اس لیے انکار کرنا کہ یہ تو جی پھر وہ بات ہو جاتی ہے، اور آخرت میں عورتوں کا ذکر کیوں ہے، اور یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ انسانی جو پرسنالٹی ہے وہ ان ٹوٹل اگر برقرار رہتی ہے، ان ٹوٹلیٹی ساری کی ساری، تو پھر اس کو جو کچھ دنیا میں یہ صلاحیتیں دی گئی ہیں یہ بھی آگے چلنی چاہیے. بہرحال اس پہ بہت کچھ عبد الماجد صاحب نے اچھا خاصا لکھا ہے فلسفے اور سائنس کی زبان میں. تو یہ خواہ مخواہ شرمانے والی بات ہے، اس لیے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ فزیکل دنیا نہیں ہوگی. وہ فزیکل میں پھر وہ سیکس وغیرہ سارے ختم ہو جاتی ہے نا، تو ایک طرح کی ایبسٹریکٹ لائف باقی رہ جائے گی. تو وہ لائف تو پھر لائف تو نہیں ہے، وہ انسان کا کوئی کمال تو نہ ہوا، وہ تو ایک لحاظ سے اس کو گھٹا دیا، پتھر بنا دیا کہ نہ اس میں خواہشات رہی، نہ جذبات رہے، نہ کوئی نعمتوں سے تمتع کا تصور رہے. اور ایک پتھر آپ چاہے اس کو قیمتی سے قیمتی بنا دیں، تو انسان کو پتھر بنا دیا جائے بہت قیمتی تو یہ اس کا کمال تو نہیں ہے, یہ تو اس کا زوال ہے. تو قواعب اطرابن, نوجوان عورتیں جو ہم عمر ہوں گی. وکاسن دہاکن, کاسن پیالہ یا جام, کؤوس, اور بعض دفعہ شاید اکیاس بھی اس کی جمع آتی ہے, کاف حمزہ سین, ممکن ہے ورب بھی کاس یا کاسو آتا ہو, قرآن کریم میں تو کہیں نہیں آیا اور نہ ہی کبھی خیال کیا ہے کہ اس کا ورب کیا ہوتا ہوگا. دہاکن, دہاکن کے معنی ہے لبا لب بھرا ہوا, دال ہے قاف, اس کے شاید ثلاثی سے مصدر کوئی فعل استعمال ہوتا ہو, قرآن کریم میں تو نہیں آیا, صرف یہی ایک لفظ بلکہ شاید اسی ایک جگہ آیا ہے. دہاکن فعال کے وزن پہ یہ واحد ہی ہے, کاسن بھی واحد ہے اور دہاکن بھی واحد ہے. پیالہ لبا لب بھرا ہوا, یعنی وہ بھی پینے کے لیے, کاسن دہاکن لبا لب پانے کا. کس چیز کے پیالے ہوں گے, دودھ کے ہوں گے, شہد کے ہوں گے, شراب کے ہوں گے, قرآن نے اس کو نہیں بیان کیا, لیکن ان نعمتوں میں جس طرح قرآن کریم نے یہ بیان کیا, حدائق اور عناب اور قوائب اطراب اور کاس دہاک, یہ ساری چیزیں ایک بڑی پر نعمت زندگی کا تصور دیتی ہے. حقیقت اس کی اللہ بہتر جانتا ہے. ہاں, لبریز, جس اتنا بھرا ہوا ہو کہ اوپر سے گرنے لگے, لبریز, لبریز خود یہی لفظ
نے کیا, جھلکتے پیالوں میں چھلکتے جاؤں,
ہے
جھلکتے پیالوں میں چھلکتے
جاؤں. اچھا, یہ جھلکتے پیالے تو خیر وہ اس کو چھلکتے کا لفظ تو دیہات میں موجود تھا, ادھر پھر انہوں نے جھلکتے لگا لیا تھا خوبصورت عبارت بنانے کے لیے, جھلکتے پیالوں میں یا گلاس میں جو کچھ بھی ہو اس میں, وہ چھلکتے جام, جام وہ کاس کا ترجمہ کیا ہے. تو پینے کو بھی جو کچھ ہوگا مشروبات, ان کا تصور عموماً لگزوریس لائف کے ساتھ ہوتا ہے. لا یسمعون فیہا, نہ سنیں گے وہ اس میں, ہا کی ضمیر حدائق اور باغات کے لیے ہے, یا مفازن کہہ لیجئے جو بھی ہے. لغوان, نہ تو کوئی فضول بات, لغو ہم لب پہلے پڑھ چکے ہیں, ولا کذابہ, اور نہ ہی بہت زیادہ تکذیب, جھٹلانا. کذاب یہ پہلے لفظ آیا تھا, کذبو بے آیاتنا کذابہ, آیت نمبر 27 میں آیا تھا, وہاں بھی کذابہ ہے اور یہاں بھی کذاب ہے. وہاں ہے انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو, خوب خوب جھٹلانا. یہ یہاں مجھے یاد نہیں کہ اس میں سے پہلا مقام ہے یا دوسرا ہے اس قرآن مجید میں جو میرے سامنے غلط لکھا ہے, کیونکہ اس میں سے ایک کذابہ ذال کے بعد الف کے ساتھ ہے اور ایک کذابہ ذال کے اوپر صرف کھڑی زبر لکھی جاتی ہے, صرف لکھنے کا فرق ہے, پڑھنا ایک طرح ہے. کذابن, اور اس کے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے, تکذیبن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ کوئی جھٹلانے کی بات بھی نہیں سنیں گے, یعنی کوئی یہ نہیں کہے گا چل رہے تو جھوٹا ہے, کیونکہ لڑائی جھگڑے میں عموماً یہ ہوتا ہے, یا شراب وغیرہ پی کر. تو یہ تو اس میں نہ کوئی فضول بات ہوگی اور نہ باہم کوئی ایسی تو تکرار ہوگی جس میں ایک دوسرے کو جھوٹا کہا جائے. یہ ایک طرح کے جھگڑے کی علامت ہے کہ وہ وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. کذاب کے معنی وہی ہے, تکذیب, دوسرے کو جھوٹا کہنا, مصدر ہی ہے. تو وہ نہیں سنیں گے. انہوں نے دونوں جگہ کوئی فرق کیا بلا کذاب کا؟
خلاف ادب اور جھوٹی بات.
خلاف ادب, اچھا, لغو کو کیا ہے خلاف ادب, فضول بات اور بےہودہ, تو لغو کا ترجمہ کیا. کذاب کا کیا کیا؟ جھوٹ, اور ساتھ وضاحت کر دیا خرافات. خرافات بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے نا. خرافات کہتے ہیں یوں ہی فضول قصے کہانیاں جو ہے نا اس کو. مکرانہ یہ پرانی اردو غالباً ہے, کیونکہ مولانا عبد المجید وہ عبداللہ سندھی کا جو ترجمہ عبید اللہ کا چھپا ہے اس میں بھی لفظ مکرانہ آیا ہے, شاید شاہ عبد القادر یا رفیع الدین وغیرہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہو. تو یہ لفظ اردو میں جھوٹ کے بولنے ہی کے معنوں میں ہے. خرافات کے معنی بھی خود جھوٹ ہی ہوتے ہیں, تو یہ خرافات والا زیادہ بہتر لفظ ہے. حدیث و خرافہ عربی میں ایک کہانی بنی ہوئی ہے, کوئی آدمی تھا اس کو, وہ تو وہ یوں کہتے ہیں کہ خرافہ ایک آدمی تھا, اور پھر حدیث و خرافہ, خرافہ کی کہانی, وہ پتہ نہیں اس کی عجیب و غریب گپیں اور کہانیاں اور اس طرح چلتی ہیں. تو عربی میں پھر فضول اور نکمی ناقابل یقین بات کو کہتے ہی ہیں حدیث و خرافہ, خرافے کی بات. تو بلکہ ایک جاہلی جو یہ انکار کرتے تھے نا مرنے کے بعد زندگی کا, تو اس طرح کے شعر ان کے ہیں, حیاتن ثم موتن ثم باسن, حدیث و خرافتہ یا ام امری, کہ یہ زندگی اور پھر مرنا اور پھر دوبارہ زندہ ہونا یہ تو خرافات ہیں, اے ام امر کسی عورت کو کہتا ہے. تو حدیث و خرافہ کے معنی ہوتے ہیں خرافات, جسے ہم اردو میں کہتے ہیں بالکل فضول اور جھوٹی باتیں. تو اس لیے خرافات اچھا ترجمہ ہے کہ اس میں جھوٹ کی سینس بھی خود بخود آ جاتی ہے اور واہیات اور غلط بات کے سینس بھی اس میں ہے, تو وہاں یہ باتیں نہیں ہوں گی. جزاء من ربک, ورنہ عام طور پر انجوائے کرنے کے لیے ایسے فضول باتیں. اور اس کے بعد ہم گاڑی میں آ رہے تھے, 15-20 نوجوان کالجوں کے ہی ہوں گے کہیں, اور شاید گجرانوالہ سے یہ کہیں سوار ہوئے تھے یا وزیر آباد سے, تو گروپ تھا آگے کہیں بیٹھے, اور وہ جو فضول باتیں اور کہے اور پتہ نہیں, وہ ہم حیران ہوتے تھے. بہرحال عمر کا تقاضا ہے, جی تو چاہتا تھا کہ کاش کے کوئی انہیں لے جائے اور سیز فائر لائن سے پرے چھوڑ دے, پھر یہ کم از کم ہندوؤں کے کام تو آ جائیں. تو فضول زندگی میں اس کو الٹا انجوائے کیا جاتا ہے, اور بہرحال اس لیے خرافات اور جھوٹ کا کہا کہ وہ وہاں نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جب خوش ہو تو پھر بھنگڑے ہی ڈالے. جزاء من ربک, جزا ہوتے ہوئے تیرے رب کی طرف سے. یہ جزاء ان یہاں حال کے طور پر آیا ہے, یعنی مفازن ہدایہ کا یہ سب کچھ جزاء ان, جزا ہوں گے. اردو والے تو جو ترجمہ کرنے پہ مجبور ہے, عربی میں اصل میں حال ہے. جزا ہوتے ہوئے تیرے رب کی طرف سے, عطا ان حساب ان, اور جزا بھی جو کہ عطا ہوگی. جزاء ان عطا ان حساب من ربک, حساب ان جزا ہوتے ہوئے, ایسی جزا جو دراصل عطا ان حساب ان ہے, یہ اسی جزا کی آگے وضاحت ہے. عطا این تو واو سے آتا یوتی, تو آپ نے پڑھا ہی ہے ورن, عطا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی کسی کو عطا کرنا, کوئی چیز دینا انعام کے طور پر. حساباً کے معنی ہیں حساب کے مطابق, یہ مصدر ہے محاسبہ اور حساب, اور اس طرح سے گویا کہ وہ گنی تلی جچی تلی کے معنوں میں آتا ہے کہ اس کا ایک حساب ہے, عطا ان حساباً. اور عجیب بات ہے کہ جزاء ان بھی لفظ ہوا ہے اور عطا ان بھی. جزا تو بظاہر معنی ظاہر کرتا ہے کہ عمل کی جزا, جو انہوں نے کام کیے اس کا بدلہ, اور عطا ان تو انعام ہے. اور اسی لیے بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جزا کوئی نہیں ہوتی, جو کچھ بھی رب نے وہاں دینا ہے کسی کو وہ اس کی عطا ہی ہوگی, کوئی اعمال کی جزا نہیں ہوتی, اگرچہ قرآن کریم نے دونوں کا ذکر کیا ہے. تو جزا ان ایسی جزا جو کہ ایک طرح کا انعام ہی ہوگا, اور انعام بھی حساب ان اس کی صفت ہے, حساب حساب کے مطابق کیا ہوا, یوں کر لے محسوباً کے معنوں میں. تو ان کو جزاب میں کے طور پر یہ چیزیں ملیں گی, اور وہ جزاب ہی ایسی جو ایک نہایت جچی تلی انعام کی چیز ہوگی. جچی تلی کہہ لے حساب کا معنی, جی کیا ہے, کافی کافی,
آپ کے رب کی طرف سے جزا ہے, عطا ہے, حساب پورا ہوگا,
حساب
پورا ہوگا,
پورا ہوگا. آپ دیکھیں کہ اردو میں ترجمہ اس طرح سے حال کا ہو ہی نہیں سکتا, وہاں فکرے میں ترجمہ کرنا پڑتا ہے, حساب ہوگا, جزا ملے گی, حالانکہ یہاں ایسا ورب کوئی نہیں ہے, صرف ان نصب سے ہی وہ معنی پیدا ہو جاتے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے,
یہ صلہ ہوگا تیرے رب کی طرف سے اور انعام کثیر اس کا,
انعام کثیر حساب کا معنی انہوں نے کثیر کر لیا ہے. بہرحال حساب کا معنی کثیر تو نہیں. شاہ صاحب نے کیا کیا ہے, کہاں پہنچے ہوئے تھے, ادھر ہی تھے, حساب سے چلی حساباً انہوں نے کچھ نصب کا ترجمہ حساب کے ساتھ, حساب کے ذریعے یہ ترجمہ کیا ہے,
بدلہ ہے تمہارے رب کا
حساب سے, یعنی جو حساب سے چیز دی جائے, جچی تلی ناپی تلی چیز دی جائے. تو عطا ان تو انعام کے معنوں میں, جزا ان بدلہ یا جزا جزا یا عوض وہ, تو یہ ایک جزا بھی ہوگی ان کے نیک اعمال کی اور اللہ تعالیٰ کا انعام بھی ہوگا, اور انعام بھی بڑا خوب جیسے حساب کا اس کا ہو. رب السماوات والارض, وہ رب جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے, رب یہ رب بدل ہے مر رب کا جو اوپر آیا نا جزا ام مر رب کا, تو وہی چیز یعنی جزا ام مر رب السماوات والارض پورا بدل کل ہے, جو رب کا ہے وہی رب السماوات والارض ہے, آسمانوں اور زمین کا رب, وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا بھی رب, یعنی رب السماوات والارض و رب ما بینہما. الرحمن یہ بھی جر میں آیا اسی طرح سے بدل کی صفت کے طور پر رب کے, یا بدل کہہ لیجئے یہ بھی الرحمن, جو الرحمن ہے اس کی طرف سے یہ سب کچھ ہوگا. میرے رب کا کی یہ ساری وضاحت ہے, رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن, اس کی صفت آ رہا ہے وہ بھی مجرور ہے. لا یملکون منہ خطابہ, نہیں قبضے میں رکھیں گے اس کے مقابلے پر, منہ اس کے مقابلے پر, اس سے کوئی چیز قبضے میں نہیں رکھیں گے یعنی اس کے مقابلے پر کچھ مالک نہیں ہوں گے کسی خطابن بات کرنے کے. خطاب میں نے خاطب یخاطب کا مصدر ہے کسی سے بات کرنا, وہ خطاب کے مالک نہیں ہوں گے اس کے مقابلے پر, یہ لفظی ترجمہ بنتا ہے, مطلب یہ کہ اس کے سامنے بول کوئی نہیں سکے گا, اصل مفہوم یہ ہے. لا یملکون منہ خطابہ, نہیں مالک ہوں گے کسی خطاب کے قوت یا طاقت یا اختیار کے. جی دیکھیں
کسی کو اس سے خطاب کرنے کی جرات نہیں
ہوگی, اور یہ اب وضاحتی ترجمہ ہے, خطاب کی جرات کسی کو نہیں ہوگی, اصل تو تھا لا یملکون, ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے, قبضے میں ہے ہی نہیں کچھ, تو اس کو جرات سے ترجمہ کیا.
تاہم نہ یارہ ہوگا کسی کو اس سے بات کرنے کا.
اب دیکھیے جرت نہیں ہوگی, یارہ نہیں ہوگا, یہ سب ایک جیسے لفظ ہے, جرت نہیں ہوگی بات کرنے کی, یارہ نہیں ہوگا بات کرنے کا, یہ بھی اردو محاورہ ہے. قدرت کا ترجمہ دیکھیے اس لحاظ سے اس ترجمے میں خوبی ہے کہ قدرت میں بھی وہ قبضے میں ہونے کا مفہوم ہے, اور یملکون میں بھی وہی مالک ہونے کا مفہوم ہے, اس لحاظ سے وہ قدرت والا لفظ سلیکشن ذرا اچھا ہے. جرت نہیں رکھتے, یارہ نہیں رکھتے, یملکون سے ان اس کا ہٹ کا ہے اگرچہ محاورہ ٹھیک ہے. تو خطاب کے میں نے بات چیت کرنا, بول ہی نہیں سکے گا کوئی. یوم یقوم الروح, وہ دن ہوگا جس دن کے, یہ ظرف ہے یقوم الروح, یوم کے ظرف ہونے کی وجہ سے پھر گرامر والے کہتے ہیں اگلا فقرہ جی سارا مضاف الیہ ہوتا ہے. بہرحال یقوم الروح کھڑا ہوگا روح, ہر روح سے مراد جبریل لیے گئے ہیں, قرآن کریم میں ایک دو جگہ اور بھی یہ لفظ اس طرح سے آیا, روح کے اور معنی بھی آئے جسے ہم انسانی جان کہتے ہیں, اس سنس میں بھی روح کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے, یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی وغیرہ میں, لیکن ایک آدھ جگہ الروح, الروح الامین جبریل کا لقب ہے اس فرشتے کا, تو وہ مراد لیے گئے ہیں جس دن کھڑا ہوگا جبریل یا الروح الامین والملائکتو اور دوسرے سارے فرشتے بھی. تو روح بھی فرشتہ ہی ہے لیکن اس کو نمایاں طور پر بیان کیا ہے اس کے درجے یا امتیاز کے لحاظ. والملائکتو یعنی یقوم الملائکتو اور فرشتے کھڑے ہوں گے صفن, صف در صف, صف یصف صف بنانا, اس کا مصدر ہے صفن اور مصدر حال کے طور پر آیا ہے یعنی صافین کے معنوں میں ہے, صفے بنانے والے ہوتے ہوئے. مصدر حال اسی صورت میں بنتا ہے کہ اس کو اسم فاعل یا اسم مفعول کے معنوں میں پھیر لیا جاتا ہے. لا یتکلمون کوئی بات نہیں کریں گے, تکلم یتکلم عام لفظ ہے پڑھا آپ نے, الا من اذن له الرحمن, مگر وہی جس کو اجازت دی الرحمن نے. الا من مگر وہ, یہ من یعنی فاعل ہے یتکلم, ولا یتکلم الا من یعنی یتکلم من اذن له الرحمن, من اس یتکلم کے فاعل کے طور پر یہاں آیا ہے. اذن کے ساتھ لام جو صلہ آتا ہے یہ ضرور ہوتا ہے نا, اذنہ نہیں کہتے, اس کو اجازت دی. عربی میں یوں نہیں کہتے اذنہ بلکہ کہتے اذن لہ, یہ اس کا صلہ ہوتا ہے, اس کے بغیر نہیں ہے استعمال ہوتا یہ. اذن لہ الرحمن یعنی اذن الرحمن لہ, اجازت دی الرحمن نے اس کو. الرحمن یہاں اللہ تعالیٰ کے نام کے طور پر آیا ہے, اذن کا فاعل ہے, رفع میں ہے, تو کوئی نہیں بولیں گے وہ سب فرشتے وغیرہ. یہاں یتکلمون جمع کا صیغہ ہے, اور آگے پھر وہ جس کو کہ اجازت دی اللہ تعالیٰ نے, یعنی وہ ہی بولے گا. وقال ثوابا, اور یہ کہ وہ کہے گا ٹھیک بات. ثواب ان سواد واو بے آپ نے پڑھا ہے اصحاب یوسیب وغیرہ سے, تو اس سے ثواب ان ٹھیک اور درست بات, یہ ہے ثواب کا معنی, سواد کے ساتھ ثواب ہو تو. تو قال ثوابن, یہ ثوابن قال کا مفعول ہے, اس نے کہی, یعنی قولن ثوابن کہہ لے یا بات کہہ دے, کلامن ثوابن, تو اصل تو ثواب اس کی صفت ہے, موصوف معذوف ہے. تو اس نے کہی ٹھیک بات, یعنی کہے گا ٹھیک بات, یہ تو خدا کے سامنے بولنے کی ہے. آگے ہے ذالک الیوم الحق, یہ ہے برحق دن. اس کو چاہیں تو ذالک کو مبتدا بنا لیں, الیوم الحق کو صفت موصوف خبر بنا لیں, یہی ہے برحق دن, یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. اور ذالک الیوم اشارہ مشارہ الیہ کو مبتدا بنا لیں, وہ دن ہوگا الحق کو برحق, صرف الحق کو خبر بنا لیں, دونوں گنجائشیں, یہ ہوگا برحق دن, یہ دن ہوگا برحق. اب انہوں نے کس طرح ترجمہ کیا ہے,
اس دن کا آنا سچ ہے,
یعنی ذالک الیوم کو مبتدا بنایا ہے,
یہ دن برحق
کا ہے, ذالک الیوم کو مبتدا بنایا ہے, الحق کو خبر بنایا ہے,
یہ ہے دن برحق,
یہ ہے دن برحق, ذالک کو مبتدا بنایا ہے, الیوم الحق کو خبر بنایا ہے,
وہ دن ہے
تحقیق, وہ ذالک کا ترجمہ لفظی کیا, وہ بھی اپنی جگہ درست ہے. بہرحال دونوں ترجمہ کہ وہ دن برحق ہوگا, یہ جو چھوٹا موٹا اس کا اصل بات آپ کے سامنے یہ ہونی چاہیے کہ ترکیب نحوی سے کیا معنی بنتا ہے. پھر دو اب یہی کہ الیوم کو الحق کے ساتھ ملائیں اور خبر بنا لیں تو بھی گنجائش ہے, الیوم کو ذالک کے ساتھ ملائیں اور الحق کو خبر کر دیں, دونوں گنجائش ہیں, اور دونوں طرح ترجمہ کیا ہے لوگوں نے, ایک ہی بات ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا, پس جو چاہے, شاء یہ شاء, اب یہ ماضی ہے, جس نے چاہا اس نے بنایا اپنے رب کی طرف مآب, یوں تو بنتا ہے ماضی, لیکن یہاں ماضی بمعنی حال ہے, جو چاہے پھر یہ بنائے اپنے رب کی طرف مآب, ان معنوں میں. ویسے بھی من چونکہ شرطیہ ہے, اس لیے من کے بعد عموماً فعل مستقبل یا حال کا ترجمہ ہونا چاہیے, خصوصاً جب کہ وہ شرط کے معنوں میں بھی اس میں شامل ہو, کیونکہ شرط مستقبل پر ہوتی ہے. تو فمن شاء, پس جو چاہے, اتخذا تو وہ بنا لے, اتخذا یتخذو, اخذا سے باب افتعال ہے, اتخذا وہ بنا لے. اب یہاں بنا لے کا مفعول ہے مآبن, وہ بنا لے مآب, اور اصل تو اتخذا کے دو مفعول ہوتے ہیں, فلاں کو فلاں بنا لے, اتخذا کے دو مفعول ہوتے ہیں, ایک مفعول کا کام یہ دے رہا ہے الی ربہ, اتخذا مآبن الی ربہ, وہ بنا لے مآب اپنے رب کی طرف. مآب آب یعوب سے ظرف ہے, لوٹنے کی جگہ, الف واو بے مادہ سے, مآبن بنا مآبن, لوٹ کر آنے کی جگہ, ٹھکانہ, جو چاہے بنا لے ٹھکانہ یا لوٹ کے آنے کی جگہ, الی ربہ ہی اپنے رب کی طرف, اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنے کی جگہ بنا لے, یعنی آخرت کی تیاری کر لے. تو کیا عبد بولے تھا,
جو چاہے اپنے رب کے یہاں بنا لے,
اپنے رب کے یہاں بنا لے, رب کے ہاں بنا لے, لفظی ترجمہ ہے رب کی طرف بنا لے, لفظی ترجمہ تو ہے نا الہ, وہ اصل میں یوں ہے, یہ الہ اس لیے لگا ہے کہ آبا کے بعد عموماً آتا ہے آبا الہ رب ہی, وہ مڑا اپنے رب کی طرف, آبا کے بعد الہ اس طرح آ جاتا ہے, تو اس لیے پھر وہ الہ رب ہی معابن کے ساتھ بھی لگایا ہے. اچھا, رب کے پاس ٹھکانہ, دیکھیے عند رب ہی نہیں ہے مگر اردو میں یوں ترجمہ کرنا پڑ گیا ہے. اس بات کو نوٹ کیا کیجئے کہ کہاں اردو والے کو کس مجبوری میں وہ لفظ بدلنا پڑا ہے, اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے, تو انہوں نے الہ کا ترجمہ عند سے کیا ہے.
اب جس کا جی چاہے بنا لے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ,
سب نے اردو والوں نے رب کے پاس ٹھکانہ کیا ہے, تو لفظی ترجمہ ہے جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف مڑنے کا ٹھکانہ یا جگہ بنا لے, اصل ترجمہ تو یہ بنتا تھا. انا انذرناکم, ہم نے تم کو ڈرایا ہے, ہم تم کو ڈرا چکے ہیں. انذرنا, انذر ینذر, انذارن, عموماً اس کا ترجمہ ڈرانا کیا جاتا ہے. ویسے دراصل اس کا معنی خوف دلانا ویسے نہیں ہوتا, خوف کے سے جیسے خوفہ ہو اس نے اس کو ڈرا دیا, ان معنوں میں نہیں. انذار کے اصل معنی ہوتے ہیں قبل از وقت برے نتائج سے آگاہ کر دینا, بنیادی معنی اس کا یہ ہے, کسی چیز کے برے نتائج جو ظاہر ہونے والے ہیں یا کوئی بری بات جو آنے والی ہے اس سے قبل از وقت بتا دیا جائے کہ لو یہ آنے والی ہے, یہ ہونے والا ہے, چاہے وہ دشمن کا حملہ ہو کہ دشمن نے حملہ کرنا جی پرسو شام کو تم پر حملہ ہو جائے گا, یہ بھی انذار ہے. گویا کہ آنے والے برے نتائج جو کسی کام کے ہو سکتے ہیں یا برے حالات پیش آ سکتے ہیں ان سے بر وقت خبردار کر دینا, یہ ہے انذار کا اصل معنی. تو نبی کا کام ایک انذار ہے کہ قیامت کے جو واقعات آنے والے ہیں اور جو کچھ واقعہ ہونے والا ہے قبل از وقت وہ خبردار کر رہا, اس وجہ سے پھر اس کا ترجمہ ڈرانا, اس میں ڈرانے کی سینس آ جاتی ہے نا, جس طرح سے اتقاء کے معنی تو بچنا ہوتا ہے لیکن ڈرنے کی سینس اس میں آ جاتی ہے, اس طرح سے انذر ینذر کے معنی ہے وقت سے پہلے خبردار کرنا لیکن پھر ڈرانا کے معنی میں, کیونکہ بری بات کے نتائج سے خبردار کرنے کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے. تو انا انذرناکم,